الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس وہ موقع عطا فرمایا کہ جس سے بہت سارے ہمارے بھائی اب محروم ہیں مطلب وہ دنیا میں نہیں رہے دنیا سے چلے گئے اب اگر وہ کتنا ہی کچھ عمل کرنا چاہے تو وہ وقت ان کا ختم ہو گیا اللہ نے جو مختصر زندگی انہیں عطا فرمائی تھی اس میں جس نے جو کچھ کام کر لیا وہ تو پاس ہو گیا اور جس نے اس زندگی کی قدر نہیں کی تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جیسا اللہ معاملہ فرمائیں گے اس کے ساتھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آج ہمیں موقع عطا فرمایا ہے جس طریقے سے بھی ہمارے طاہر بھائی نے سنا کہ بھائی زندگی جو ہے وہ تو گزر ہی جائے گی وہ رہنے والی نہیں ہے دو طریقے سے جائے گی یا خوشی سے یا ناخوشی سے خوش ہوتے ہوتے کبھی گزر جائے گی اور کبھی پریشانیاں تکالیف اور مصیبتیں لیکن باہر گزر جائے گی وہ ایک دن ایسا وقت آ جائے گا کہ جب کہ آپ کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اب اگر اس دنیا کے چھوڑتے وقت ہمیں خوشی ہے اور سارے گھر والے رو رہے ہیں تب تو سمجھو کہ الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے پاس ہو کر کے جا رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں سب رو رہے ہیں جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بچہ روتا ہوتا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اوپر والے سب خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا لیکن اگر کوئی شخص اس زمانے کے اندر ایسے بھی جیسے کہ میرے دادا رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ بھائی وہ ایک صاحب کو کسی نے خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے سر پکڑ لیا اس نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہوئی میرے اس کہنے پر کہ آپ نے ایک دم سر پکڑ لیا اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا غم آپ پر ٹوٹ پڑا کہا کہ بھائی بات تو اصل میں یہ ہے کہ جو تو نے کہی ہے وہ تو میرے لیے ہے تو غم کی چیز کہا وہ کس طریقے سے غم کی ہے کہا اس طریقے سے کہ میرا ایک منزلہ مکان میں شادی کر کے اپنے مکان میں آرام سے رہتا تھا نیچے کھانا پکاتا تھا اوپر جا کر سوتا تھا اللہ نے پھر بچہ پیدا کیا بچہ دیا بچہ آہستہ 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 کر کے بڑا ہوا تو بڑا ہو کر جوان ہو گیا تو اس کی ماں مجھے کہنے لگی کہ اب اپنے بچے کی شادی کرا دینے کی تو میں نے اس سے کہا کہ جب بچے کی شادی ہو جاوے گی تو پھر بچہ کہاں سوئے گا کہا بچہ اوپر سوئے گا پھر اپنے کہاں سوئیں گے کہا کہ ہم جہاں پکاتے ہیں کرتے ہیں وہیں پر سو جائیں گے
بعد شادی اس کی ہو گئی. شادی ہو جانے کے بعد جو ہے اب تو کہہ رہا ہے کہ اس کی بچہ پیدا ہوا, مطلب میرے یہاں بچہ پوتا پیدا ہوا ہے. اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جاوے گا تو اس کا باپ مجھے آ کر کے کہے گا کہ ابا اب مجھے جو ہے تو اپنے بچے کی شادی کرنی ہے, اس لیے اب مجھے اوپر سے نیچے اترنا پڑے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ مجھے کہے گا کہ میں کہاں جاؤں, کہا آپ اور ذرا نیچے چلے جائیے, آپ اور تھوڑے نیچے چلے جائیے, چونکہ اوپر جو ہے تو وہ پوتا رہے گا, جہاں بھی میں رہ رہا ہوں وہاں میرا لڑکا رہے گا, اور مجھے وہ کہے گا کہ اب آپ نیچے جاؤ. تو کہا میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے, میرے لیے تو غم کی بات ہے. سمجھا نا. ایک مول صاحب مرزا ہی ہے, کینیڈا میں رہتے ہیں, بہت مطالعہ کرتے ہیں, بہت مطالعہ کرتے ہیں وہ بیچارہ, کثیر المطالعہ. ایک دفعہ ایسے ملنے کے لیے گیا تو مجھے کہنے لگے کہ لوگ خوش ہو کر گاتے ہیں کہ کینیڈا ہو, کینیڈا چلو, کینیڈا چلو. وہ کہا کینیڈا میں آ کے کیا کرنے کا, دیکھو کہا کہ دو چیزیں یہاں لے کر کے آئی, حب الدنیا, کہ دنیا کی محبت, اور کراہیت الموت, اور موت کو برا سمجھا. تو یہاں آ گئے تو پہلے سے کہا کہ ہم کو تو قبر میں رہنا پڑتا ہے, ابھی سے ہم کو قبر میں رہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں تو ایک منزلہ نیچے بنانا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ ٹھنڈی کے دلوں کے اندر رہے, ٹھنڈی رہنے لگے زیادہ, تو نیچے بنے ہوتے ہیں ایسے سیلر کہ جس میں جا کر کے وہ رہتے ہیں. تو کہا کہ لوگ یہاں آتے ہیں کہ کینیڈا چلو, کینیڈا چلو. کہا ہم یہاں پر آنے کے بعد یہ پہلے ہی سے زندگی میں کیا قبر میں رہتے ہم تو, تم اچھے ہو کہ تم لوگ زمین پر چلتے ہو, زمین پر رہتے ہو. تو وہی بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ کو جب خبر دی گئی کہ ایک صحابی شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی جو ہے 8 دن تک زندہ رہنے پھر انتقال ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کے درجے بہت اونچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں اونچے نہ ہو, اس لیے کہ وہ جو شہید ہونے والے صحابی تھے وہ تو 8 دن پہلے چلے گئے, اور وہ جو ہے تو 8 دن کے بعد گئے, تو ان کے جتنے 8 دن کے عمل ہوئے تو اس کا بدلہ تم کو ملے گا زیادہ. ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے اونچے درجے میں رہیں گے. تو بھائی اللہ نے جو زندگی ہمیں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جو دی ہے, بس اللہ اس کو کام میں لگا لے تو ہمارا بیڑا پار ہے پھر, کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزار دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل خوش ہو جائے کہ بھائی کچھ میرا امتی لے کر کے آیا, اللہ کا ہے میرا بندہ کچھ لے کر کے آیا ہے, اب اس کو جنت میں داخل کر دو. بس یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اعلان ہو جائے کہ اس کو جنت میں داخل کرو, ورنہ دنیا کا نظام تو ایسا ہے کہ دنیا کے اندر سے تو ایک نہ ایک وقت تو ضرور سے جانا ہی ہے. مجھے ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ وہ اپنے ماسٹر صاحب کے لڑکے اقبال بھائی, کہا کہ وہ وہاں پر کہیں میٹنگ میں گئے, نہ میٹنگ ہوئی, نہ کرسی بیٹھے ہوئے, نہ کرسی بیٹھے ہوئے, وہیں کے وہیں ختم بھی ہے, وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. اسے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, کئی کے لوگوں کے بارے میں سنا کہ بیچارہ کرسی بیٹھا رہا, کرسی بیٹھے بیٹھے وہیں ختم ہو گئے, کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو چھوڑنی ہے باہر, لیکن کسی کو اللہ نے بتلایا نہیں کہ کس کو کس وقت چھوڑنا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ ہر وقت تیار رہو. اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ من مات فقد قامت قیامته کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جس شخص پر موت طاری ہو گئی سمجھو کہ اس پر قیامت آ گئی. اس لیے کہ اب واپس وہ یہاں آنے والا نہیں ہے, گیا وہ گیا, وہ تو قیامت میں پہنچ ہی گیا. اب یہ کہ وہ قیامت آئے گی نہ کب, وہ تو بڑی قیامت آئے گی جس دن اللہ سارے نظام کو ختم کریں گے, لیکن جو مرنے والا مرا تو وہ تو قیامت میں داخل ہو گیا, وہاں چلا گیا, وہ تو اب یہاں نہیں آنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے, وہ اس لیے نہیں عطا فرمائے کہ ہم اس کو لہو لعب کھیل کود اور اس طریقے سے کہ ہم جیسا چاہے اپنی مرضی سے گزار دے, نہیں, اس طریقے سے تو اللہ نے موقع عطا نہیں فرمایا. اللہ نے ہمیں یہ موقع اس لیے دیا ہے کہ تم یہاں رہ کر کے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ, میری چیزوں میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, سب ہمارا دیا ہوا ہے، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے تم خرچ کرو، اور خرچ کر کے ایسے بن کر کے آؤ کہ یہاں پر جب آؤ تو یہاں کی جو نعمتیں میں نے بڑی بڑی رکھی ہیں اس کے تم مستحق بن جاؤ کہ لو یہ تم کو مل گیا، وہ تم کو مل جاوے، میں تم سے ایسا راضی اور خوش ہو جاؤں کہ میں تم کو ساری وہ نعمتیں دے دوں جتنا کہ تم سمجھتے نا اس سے زیادہ. انسان کی عقل اور انسان کی سمجھ تو ایک حد تک ہی ہوتی ہے، اس لیے اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے بنا کر کے رکھی ہے. وہ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں اللہ نے بنا کر کے رکھی ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ مالا عین الرات ولا اذن سمیت ولا خطر على قلب بشر، کہ کسی کے دل کے اندر یہ بات گزری نہیں ہے کہ وہاں پر نعمتیں کیا کیا ہوگی. قرآن پاک نے کہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، وہاں تیرا جی جو کچھ بھی چاہے گا اور تیری آنکھیں جس چیز سے لذت حاصل کرے گی وہ چیز وہاں موجود ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہے کہ فلاں چیز تو حاضر، دل چاہے گا فلاں چیز تو حاضر. اسی لیے ہمارے استاذ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فرماتے تھے کہ ایک دفعہ یہ پڑھا رہا تھا تو پڑھاتے ایک جگہ کے اور ایک علاقے کے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا، وہاں کے لوگ کڑی کھچڑی کھانے والے ذرا زیادہ، تو کہا کہ مجھ سے اس نے پوچھا کہ حضرت وہاں پر ہم کو کڑی کھچڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہم لوگ تو کڑی کھچڑی بہت کھاتے ہیں، ہمیں تو کڑی کھچڑی چاہیے شام کو. تو کہا کڑی کھچڑی ملے گی نہیں ملے گی، فرمایا کہ وہاں کا اسٹری لنچ پوچھ بتا رسول آگے میں سبھی جا گیا، جو تیرا جیت جائے گا تجھے وہاں مل جائے گا، اب تو کڑی کھچڑی مانگے گا تو کڑی کھچڑی آ جائے گی جو چیز چاہے گا. حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر ہمیں کھیت کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا کھیتی کرنے کا، اس لیے کہ مجھے تو کھیتی کرنے کا بڑا شوق ہے. رسول اللہ فرمایا کہ بھائی وہاں تو کھیت کرے گا تو وہاں بیج ڈالے گا تھوڑی دیر میں ڈھیر لگ جائے گا نہ کاٹے گا نہ پھر ڈھیر لگے گا، پہاڑ کے پہاڑ تو کھڑے کر دے گا، وہاں تجھے محنت ایسی کرنی نہیں ہوگی جیسے دنیا میں کرتا ہے تو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریشی نہیں ہے، یہ انصاری ہے پوچھنے والے، اس لیے کہ قریشی ویاپاری تھے اور انصاری جو تھے وہ کسان تھے کھیڈوت تھے. فرمایا یہ انصاری ہے، یہ قریشی نہیں ہے، قریشی ہوتا ہے تو ویاپار کے متعلق سوال کرتا. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ یہ پوچھنے والا کون کیسا بھی ہے. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ اس طریقے سے وہاں پر انسان جو چیز بھی چاہے گا اور جو نعمت بھی چاہے گا وہاں پر موجود ہوگی. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ سے پوچھا حضرت مجھے جو ہے تو وہ حکا پینے کی بہت عادت ہے. اب آج کل ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو وہ ٹوٹے پھوٹے پھونکتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کا رواج. تو کہا کہ حضرت مجھے حکا پینے کی بہت عادت ہے، مجھے حکا پینے کا وہاں ملے گا نہیں ملے گا؟ حضرت نے فرمایا تجھے ضرور سے وہاں حکا ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھ حکے کے اندر بدبو آتی ہے اور جنت کے اندر کوئی بدبو والی چیز نہیں ہے، اس لیے تیرے دل میں خواہش اتنی پیدا ہوگی کہ تم مانگے گا نہیں وہاں پر، اس لیے کوئی بدبودار چیز ہے، ورنہ تو ضرور سے تجھے وہ ملتا. اسی لیے جب کبھی بیڑی سگریٹ پیا ہوا آدمی خدا سے پناہ کبھی بازو میں کھڑا ہوتا ہے نہ کبھی ڈکال وکال جو کھاتا ہے تو آزو بازو والے آدمی سے کبھی بےہوش ہو جاوے، اندر سے جو نکالتے ہیں نا ایک دم سے تو آزو بازو والے آدمی جس نے کہیں بچائے نے اس کی بو بھی نہ لی ہو نے تو بے ہوش ہو جاوے. اور خصوصا رمضان کے مہینے میں تو پھر پوچھنے کا ہی نہیں، فجر کے وقت میں آوے تو پھر دیکھو پھر کڑی نے کھچڑی نے چوٹے بوٹے برابر لگائے ہو نے اور رکو نے سجدے میں سے اٹھ کر کے پھر جو ڈکر کھاتے ہیں تو پتا کی پنا سمجھا نا. تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ کے نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے خطرناک سزائیں بھی بہت تیار کر رکھی ہے، قسم قسم کی سزائیں، ایسی خطرناک سزائیں خدا کی پناہ. فرمایا گیا کہ ایک ایک وہاں کا بچھو ہوگا وہ کہا کہ گدھے کی طرح ہوگا، اور ایک ایک سانپ وہاں کا ہوگا وہ اونٹ کی طرح ہوگا، ایک مرتبہ کاٹ لے گا نا تو کتنی زمانے 40 سال تک اس کے اندر سے اس کی تکلیف دور نہیں ہوگی. اور فرمایا گیا کہ اگر وہ ایک مرتبہ اپنا زہر زمین پر ڈال دے تب بھی اس وقت کھیت نہیں اگے گا، دانا وانا اگے گا نہیں، کھیت نہیں لگے گا. اور فرمایا گیا کہ وہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے کھانے کے لیے ایسے گرم کھانا دیا جائے گا، پانی جو دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی، ایک دم گرم کھولتا ہوا پانی، کہ اگر قریب لے کے جاوے تو پہلے تو اس کا منہ ہی جل جاوے. کبھی چائے بہت گرم ہوتی ہے، پانی بہت گرم ہوتا ہے، قریب کرتے ہیں تو انسان کے ہونٹ وغیرہ جل جاتے ہیں. ایسے ہی وہ اتنا خطرناک پانی ہوگا کہ پہلے تو پینے کا تیار ہی نہیں ہوگا، لیکن اتنی پیاس لگی ہوگی کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب وہ پیے گا تو فقط کہاں ہم آیا ہوں، ان کی آٹے کٹ جائے گی، آٹے کٹ جائے گی، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی رکھا ہے. اور وہ ناگفن جس کو کہتے ہیں تھوڑ کا درخت، وہ تو یار دنیا کے تھوڑ بولے جاتے ہیں، آخرت کے تھوڑ کے جو درخت ہوں گے وہ اس کو کھلایا جائے گا جہنمی کو، کیسے خطرناک کانٹے والا ہوتا ہے، اندر کا کیسے جاوے گا وہ. تو اس کے لیے کھانا ایسا بنایا گیا ہے، پینے کا ایسا بنایا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی چمڑی کتنی خطرناک، فرمایا گیا ہے کہ اس کی چمڑی جو ہے اس کی موٹائی جو ہے 3 دن سے زیادہ جاری ہو جائے گی، 3 دن سے زیادہ جاری، تاکہ پورے طریقے سے برابر عذاب ملے. اور فرمایا گیا کہ اس کی ایک دھار جو ہے وہ ہر پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، تاکہ پورے طریقے سے سزا ملے، پورے طریقے سے سزا ملے. تو اس طریقے سے اتنے خطرناک خطرناک وہاں سزائیں بھی بنائی ہے. اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم بنائی ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص قریب قریب جانتا ہی ہے کہ بھائی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافر بازی نہیں ہوتے، ایمان والے ہیں لیکن عمل صالحہ نہیں کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی کبھی ڈالا جائے گا پھر وہاں پر. لیکن دونوں کے ڈالنے کے اندر فرق رہے گا، کافر کو جو ڈالا جائے گا اس لیے کہ اس کو عذاب دیا جائے، عذاب کے لیے ڈالا جائے گا اس کو، اور ایمان والے کو جو ڈالا جائے گا وہ اس لیے ڈالا جائے گا کہ صفائی کے لیے، صفائی کے لیے. جس طریقے سے کہ سونا جب نکلتا ہے تو بہت کچرے والا ہوتا ہے، صاف صفا پہننے کے قابل نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا سعود افریقہ جانا ہوا تو وہاں پر وہ لے گئے تھے، تو وہاں پر پہلے نکلا ہوا جو سونا ہوتا ہے اتنا کچرے والا ہوتا ہے، اس کے بعد ایسی خطرناک آگ جل رہی ہوتی ہے، اس آگ کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، تو جتنا کچرا اس کا ہوتا ہے سارے کے سارا نکال دیا جاتا ہے. وہ جب نکل جاتا ہے تو ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو گلے میں پہنو، کان میں پہنو، ناک میں پہنو، تو پہننے کے قابل بن جاتا ہے. ایسے ہی ایمان والے کو جو جہنم میں اس میں ڈالا جاوے گا وہ اس لیے ڈالا جاوے گا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر ابھی یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ اس کو جنت میں لے جایا جاوے. جس طریقے سے سونا جو ہے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پہنا جاوے، ایسے ہی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو جنت میں لے جایا جاوے، اس لیے اس کے اوپر سے ذرا کچرے کو صاف کرنا پڑے گا، تو صاف کیا جاوے گا، اور جب وہ صاف ہو جاوے گا تو اب اس کو بھی جنت کے اندر پہنچا دیا جاوے گا. اس لیے کہ ایمان والا ہے تو ایمان والے کے لیے تو اللہ نے جنت ہی بنائی ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ایمان لایا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے وہ جنت بنا کر رکھی ہے. لیکن کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہاں انتقال ہوا کہ وہاں ان کی روح کو آرام ہی آرام ہے، ایمان والے کو تو دنیا بھی آرام ہی آرام ہے، ایمان والے کو آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بھی آرام ہے، اس لیے کہ اس نے نیک اعمال کیے، تو نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آرام ہی سے رکھتے ہیں، آرام سے رہے گا. اللہ نے نیک اعمال کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے آرام ہی سے رہے. اس لیے کہ جس پروردگار نے آرام اور تکلیف بنائی ہے اسی پروردگار کے قبضے میں ہے کہ وہ اس کو آرام سے رکھے اور جس کو چاہے اس کو تکلیف میں رکھے. تو جو اس کے ماننے والے بندے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرام سے رکھا جاوے گا، تو جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو تکلیف دی جاتی ہے پھر دنیا میں بھی. ان کو آرام نہیں ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو جو سکون اور آرام ہوتا ہے، چاہے جھپڑی میں رہتے ہو، لیکن ان کو جو آرام اور سکون ملے گا وہ کبھی بھی بڑے محل والے کو نہیں ملنے والا، یہ یاد رکھیے. کبھی ہم دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ یہ تو کتنے بڑے اچھے مکان میں رہتا ہے تو اس کو کتنا ہی کچھ آرام ہوگا، لیکن نہیں، وہ آرام میں نہیں ہے. اس کے دل کو جا کر کے پوچھو، پریشان ہوگا. کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک عورت گئی اور اس نے کہا کہ میرا ایک اکلوتا بچہ تھا وہ مر گیا ہے، اس کو آپ زندہ کروا دو، میں بہت پریشان ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، بات ایسی ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر کچھ نظام ایسا ہی رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانی، تکلیف بھی آتی ہے، کچھ راحت بھی آتی ہے. اس نے کہا نہیں نہیں حضرت، کسی طریقے سے اس کو بس زندہ کر دو. حضرت نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ پورے گاؤں میں جا اور جا کر کے ایک مکان بھی ایسا تلاش کر کے لیا کہ جس کے اندر سے تجھے ایسا کہا جاوے کہ ہم پورے طریقے سے آرام میں ہیں، میں اللہ کی دعا کروں گا اور تیرے بچے کو زندہ کرواؤں گا. بہت خوش ہو گئی. گئی وہ ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان اس نے شروع کیا، ہر ایک میں سے کسی میں سے کچھ، کسی میں سے کچھ، کسی میں سے کچھ، کسی میں سے کچھ، چلتا رہا چلتا رہا. ایک ذرا اچھا سا مکان دکھائی دیا، اس کو ہوا کہ یہ مکان والے کے پاس سے میرا بچہ جو اس کے طفیل میں زندہ ہو جاوے گا، یہ ایسا کہے گا کہ میں جتنی راحت میں ہوں کوئی بھی نہیں ہے. چنانچہ اندر گئی اور جا کر کے کہتی ہے کہ بھائی تجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ راحت ہوگی، سب سے زیادہ آرام میں ہوگا، سب سے زیادہ سکھ، اس لیے کہ اتنا بڑا مکان ہے، پیسے والا معلوم ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ آرام میں ہوگا. تو اس نے جواب میں کہا کہ پورے گاؤں میں کوئی میرے جیسا پریشان نہیں ہوگا، پورے گاؤں میں میرے جیسا کوئی پریشان نہیں ہوگا. اس نے کہا اتنا بڑا مکان ہے، اتنا آرام سے، یہ صوفے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ایسا کہہ رہا ہے. کہا وہ کیا مصیبت کیا ہوئی، وہ کیا تکلیف ہے؟ ارے کہا بہت بھاری تکلیف ہے. کہا لیکن ہے کیا وہ؟ کہا وہ تکلیف یہ ہے کہ بیوی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہوئی، اب میں اس کی دوائی دارو جاتا آتا رہا کرتا رہا. ایک دفعہ میں گیا تو غمگین سوئی ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ کہا دیکھو وہ چڑیا مرد ہے، وہ چڑیا عورت ہے، اور یہ بچہ جو ہے نا یہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، یہ سگی ماں نہیں ہے، اس لیے دیکھو یہ اس کے شوہر کے پاس اپنے بچے کو مار کھلوا رہی ہے، چونکہ حقیقی ماں نہیں ہے نا، اس لیے مار کھلوا رہی ہے. تو کیا اس کا مطلب تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ تو اگر مر گئی تو میں دوسری شادی کروں گا تو تیرے بچوں کو ویسے تکلیف پہنچے گی، تو یہ کہنا چاہتی ہے نا؟ کہا یہ جے، کہا یہ جے، کہا تو پھر تو یہ سمجھ لے کہ میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں کہ شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ تمہارا کیا اعتبار، تم تو مرد ہو، تمہارا کیا اعتبار؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا سر بہت دکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا سر دکھتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اسی میں تو اگر انتقال کر گئی تو میں تیرے لیے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، تجھے اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کروں گا، سب کروں گا. ایسا رسول اللہ نے فرمایا. صدیقہ نے کہا کہ ہاں یہ تو سب چیزیں ہو جائے گی کہ میں قبر میں جاؤں گی، اور آپ شام کے وقت پھر واپس دلہا بنو گے، تو آپ پھر دلہا بنو گے، میں قبرستان میں اور آپ دلہا بنو گے. تو وہاں پر بھی اس نے کہا کہ بھائی کہا اس لیے میں شادی نہیں کروں گا. اس نے کہا نہیں نہیں بھائی کوئی اعتبار نہیں، اب لکھنے کا بھی فلاں فلاں کوئی اعتبار نہیں، پھر کرے کیا؟ کہا چل بھائی میں ایسا کر لیتا ہوں کہ خستی ہو جاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ رہے تھے کہ شادی کروں گا. چنانچہ وہ بےچارا اس طریقے سے ہو گیا. اب اللہ کو منظور کہ آہستہ 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 وہ عورت اچھی ہونے لگی. اور عورت جو ہے تندرست ہو گئی. اب یہ جو ہے بیچارہ بیکار ہو گیا. اب اس عورت نے دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا تو کہا کہ جتنا میں پریشان ہوں اتنا پورے گاؤں میں کوئی پریشان نہیں ہوگا. سمجھا نا اپنا. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو کچھ نہ کچھ تو تھوڑا رہتا ہی ہے, لیکن اس اللہ کے نیک بندوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اس کے دل کو بہت سکون ہوتا ہے, بہت سکون ہوتا ہے, زبردست سکون ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ واٹر پروف گھڑی, کہ واٹر پروف گھڑی جو ہے اس کو ہوش میں آپ ڈال دو, اس کے اوپر نیچے کتنا پانی ہے, کتنا ہی پانی ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے. ایسے ہی وہ اللہ کے نیک بندوں کے آزو بازو میں تو مصیبت تکالیف پریشانی ہوتی ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ پریشانی اتری نہیں ہوتی ہے. بس یہ سب سے بڑی ان کے لیے راحت ہے. اور ہمارے لیے ذرا بھی کچھ ہوا کہ فوراً دل میں جھٹکا لگا کہ گیا کام میں سے, اب نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے نہ سو رہا ہے, سب گیا کام میں سے. اور ان حضرات کو کچھ بھی نہیں گویا, کچھ ہے کہ ان کو چونکہ دل کے اندر نہیں اتری. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ جو آدمی بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے آخرت میں تو آرام رکھا ہی ہے, دنیا میں بھی اللہ نے اس کے لیے آرام اور سکون اور چین ہی رکھا ہے. ذرا کوئی کرے اور کر کے دیکھ لے کہ اللہ نے واقعی اس کے لیے کتنا بڑا آرام رکھا ہے, کتنا سکون کے ساتھ انسان رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ایک غزوے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا, صحابہ کرام بھی الگ الگ جگہوں پر جا کر کے آرام فرما رہے. آپ نے اپنی تلوار جو ہے ایک شاخ پر لٹکا کے رکھی, دشمن نے دیکھ لیا, وہ دھیرے 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 آیا اور آ کر کے تلوار اٹھا لی اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون مجھ سے بچائے گا, کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ رسول اللہ رسول اللہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سکون سے گویا کچھ ہے ہی نہیں, آپ نے پورے سکون کے ساتھ فرمایا کہ اللہ. کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ اللہ, اللہ بچانے والا ہے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس پر ایسا روب پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلواری گر گئی. رسول اللہ نے ایک جھپٹ مار کے تلوار اٹھا لی اور آپ نے بھی فرمایا کہ اب بتلا کہ اب تجھے کون بچائے گا, تجھے کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں ورنہ میں تو مر گیا. تو دیکھیے نیکی کا کام اگر ہے اور نیک انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا سکون اور چین اس کو ہوتا ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے موقع پر کارے سور میں جا کے چھپ گئے. وہاں پر جالا تن دیا مکڑی نے اور کبوتری نے انڈے رکھ دیے. دشمن جب وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں تو جالا لگا ہوا ہے, اگر اندر جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے یا دوسرا کوئی بھی تو یہ جالا ٹوٹ جاتا, اس لیے اندر کوئی گیا ہوا نہیں. یہاں لگا ہوا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی آواز سن رہے ہیں, رسول آواز سن رہے ایک دم قریب آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دشمن, بول رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سکون کے ساتھ جواب دیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ تو اللہ ہے, ہم کو کیا فکر ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کسی کی فکر کیا ہے. دیکھیے یہ اعمال نیک عمل جو ہے انسان کو کس طریقے سے دنیا کے اندر سکون اور چین دلواتا ہے. آج ہمیں جو پریشانی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وہ نیک اعمال جیسے ہونے چاہیے وہ نیک اعمال نہیں, اس لیے ہمیں پریشانی تکلیف یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ان اللہ کے نیک بندوں کو بس یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کو پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس لیے پریشانی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت. اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی انشاءاللہ راحت، اور اللہ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ عزیز آخرت میں بھی راحت. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے، ایمان والے بندے سے بات چیت کریں گے، اور بات چیت کرتے ہوئے پوچھیں گے تو نے ایسا بھی گناہ کیا تھا، تو نے ایسا بھی گناہ کیا تھا، تو نے ایسا بھی گناہ کیا تھا، تب سب چھوٹے 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 گناہ گنوائیں گے. وہ کہے گا کہ پروردگار عالم اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ گنواتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھ سے، تو یہ بڑے بڑے تو کتنے باقی ہیں، ٹھیلے کے ٹھیلے بھرے پڑے ہیں، معلوم کیا حالت ہوگی. بس اللہ تعالیٰ کچھ پوچھنے کے بعد فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں یہاں پر آؤ، اس شخص کے جتنے بھی گناہ ہیں اس گناہ کو میں نے معاف کر دیا، اور اس کے بدلے میں اس کو میری طرف سے انعامات دو. وہ کہے گا کہ پروردگار یہ تو سب چھوٹے چھوٹے ہیں، سب چھوٹے چھوٹے ہیں، تو وہ بڑے بڑے ڈھیرے تو باقی ہے یہاں پر سائڈ پر رکھے ہو، تو اس کا کیا؟ پروردگار عالم فرمائے گا کہ دیکھو بھائی، میرے یہاں پر چھوٹے نے بڑے کچھ نہیں، ایک مرتبہ میں نے معاف کر دیا تو سب معاف، چھوٹا بھی نہ بڑا بھی، ان سب گناہوں کے بدلے میں ان کو نیکیا دے دو. تو دیکھو پروردگار عالم کی طرف سے اس طریقے سے پھر مدد، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اس طریقے سے معافی کے قلم چلائیں گے کہ معافی 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 معافی. ایسے ہی حدیث پاک کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جنت کے اندر سب سے آخری نمبر پر فرمایا کہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جاوے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم کے اندر پڑا ہوگا اور کہے گا اے میرے پروردگار، سارے لوگ جو ہے جو جنتی تھے سب جنت میں چلے گئے، میں ہی ایسا بد نصیب ہوں اور محروم القسمت ہوں کہ دیکھیے میں جہنم میں پڑا ہوا ہوں، اے اللہ یہ سب بدبو ہے سنتے سنتے، اور یہ عذابات کی چیخیں سنتے سنتے، اور آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے میں تو تنگ آ گیا، تھک گیا ہوں. اے میرے پروردگار، اب تو اتنا خالی صرف کر دیجئے کہ مجھے اوپر لیا تاکہ میں دیکھ نہ سکوں، میں چہرہ پھر دوسری طرف. چنانچہ پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا کہ بندے تو انسان ہے، اور انسان جو ہے اس کو کہا کہ اسے انگوٹا دیا جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے ہاتھ پکڑتا ہے، پہنچا پکڑتا ہے، اور پھر یہ دیا جائے تو ایک دم جہاں پکڑ لے گا. پھر وہ تو کہا دیکھ آگے تو نہیں مانگے گا؟ پھر کہا نہیں نہیں پروردگار، کیا آگے مانگو، تو بڑا غفور الرحیم ہے رحم الرحیمین ہے فلاں ہے فلاں ہے، پروردگار خالی نکال دیجئے. فرمایا دیکھنا ہے؟ کہا بالکل. الگ اللہ تو سب جانتے ہیں کہ آگے کیا کرنے والا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کتنی بڑی رحمت والا ہے. چنانچہ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دے کے اس کو اوپر لے آؤ، اسے چہرہ پھیر دو اس طرف، چہرہ پھیر دیا جائے گا، ایک مدت تک کھڑا رہے گا، اور کھڑے رہنے کے بعد ایک مدت کے بعد پھر واپس آواز لگائے گا کہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی کیا ہوا واپس؟ کہا کچھ نہیں، جنت نہیں مانگتا، جنت نہیں مانگتا. پھر بولا کیوں؟ اتنے زمانے تک خاموش تھا. کہا جنت نہیں، پھر ہے کیا؟ کہا کہ اب دیکھ تو نہیں رہا ہوں، لیکن سنتے سنتے تو میرے کان جو ہے نا تو پھٹ گئے ہیں، کیسی آواز آ رہی ہے اور کیا ناک کے اندر بدبو آتی ہے. پروردگار جنت تو کس منہ سے مانگو، اتنا کر دے کہ مجھے کم از کم یہ آواز تو نہ آوے، دور کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تو نے دھیرے سے آگے معاملہ بڑھایا نا. کہے گا پروردگار رحم الرحیمین ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تجھے کون روکنے والا ہے، اتنا ذرا کر دے نہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا بھائی فرشتو اس کو تھوڑا دور کر دو، چنانچہ دور کر دیا جائے گا. فرمایا گیا کھڑا رہے گا وہاں پر، کچھ مدت کے بعد جا کر کے بھی دھیرے دھیرے ایک آواز لگائے گا اے اللہ. پھر پوچھا جائے گا کیا ہوا بھائی اب کیا ہے؟ کہا جنت نہیں، جنت نہیں. پھر بولا کیوں؟ صرف یہ کہ دیکھو نا کتنا محروم آدمی ہوں میں، کہ یہ بیچ میں ایک دم کھڑا ہوا ہوں، نہ اس طرف نہ اس طرف، یہ کیسا میں ہوں معلوم نہیں. سمجھا نہیں، اتنا خالی کر دیجیے نا کہ ذرا وہ جنت کے اس طرف قریب تو کر دو، یہ کیا یہاں پر یہ بیچ بیچ میں ایسا دوسرا کچھ نہیں مانگ, جنت ہی مانگتا ہوں. فرمایا دیکھ دھیرے دھیرے یہ انسان کی خاصیت یاد رکھ رہا, سمجھا آپ نے. اللہ اپنی رحم و کرم بتلاتے ہیں اور انسان کی طبیعت, کہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے کہ دھیرے 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 آگے بڑھتا ہے. وہ ایک دم سے مانگ لو کہ فلاں ایسا ہے ایسا گڑبڑی ہو جائے نا, اس لیے تھوڑا 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 حکم ہوگا چل بھائی اس کو وہاں قریب کر دو. چنانچہ قریب جا کر کے اب رہے گا, کھڑا رہے گا. ایک مدت گزر جائے گی, ایک مدت گزر جانے کے بعد پھر دھیرے سے بولے گا کہ اے اللہ کہا بھائی اب کیا ہوا. کہا دیکھو نہیں, ہمارے یہاں طلبا ہوتے تھے, میں ان سے تو کبھی کہتا ہوں کہ یار دیکھو نہیں وہ تو کیا کھیل رہا ہے, دیکھو نا کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ مارا شارٹ اس نے یہ فنا سمجھا رہے. دیکھیے یا اللہ دیکھو نہیں یہ کیا مزہ کر رہے ہیں اندر, تو یہ کھیلتے کودتے نے مستی نے مزہ نے آہا کیا. اب میں کیسا آدمی ہوں کہ یہ بات اکیلے, اور وہ کتنے مزہ کر رہا کہ کتنے زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں کودتے ہیں. نہیں اللہ میں کیسا محروم آدمی ہوں, بالکل کیسا بدنصیب آدمی ہوں کہ باہر کھڑا ہوا ہوں. اے اللہ مکان بکان نہیں چاہیے, بلڈنگ نہیں چاہیے, فلیٹ ولیٹ بھی نہیں, بنگلہ بھی نہیں, ایسا نہیں. پھر کیا چمپل جوتے رکھنے کو جگہ بگاؤ جنت میں, وہاں بٹھا دے خالی سائڈ پر ایسا, وہاں خالی بٹھا دے جنت میں. وہاں کے بنگلے میں یہ تو میری طاقت نہیں ہے کہ کس منہ سے مانگوں بھی. اس لیے پروردگار چمپل امپل رکھنے کی جگہ ہو وہاں ذرا بٹھا دے. پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ دیکھ بھائی چلے دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے اندر کے اب تھوڑا مانگنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو خیر ابھی اکیلا بےچارا رہ گیا ہے, اس کو اندر داخل تو کرو لیکن یہ اندر جانے کے قابل ابھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دم سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اتنا یہ کالا ہو گیا ہے, اتنا کالا ہو گیا ہے کہ توا بھی شرما جاؤ اس سے, اتنا یہ کالا ہو گیا جل جل کر کے. اس لیے کہا کہ یہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے اس کو نہر حیات میں ڈالو تاکہ وہ وہاں سے نکل کر جنت میں رہنے کے قابل بن جاوے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ دے دو, دنیا سے 10 گنا زیادہ دے دو. وہ پوچھے گا یہ پروردگار دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتا ہے, تو بھی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں یہاں چمپل جوتے بیٹھنے کی جگہ پر جگہ مانگ رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کو دنیا سے بھی 10 گنا. الفاظ سنے آپ نے, دنیا سے بھی 10 گنا, ہندوستان سے نہیں, کٹور کی بات نہیں, سورج جلنے کی بات نہیں, سمجھا آپ نے. پورے دنیا سے جو مشرق مغرب شمال جنوب کو سمیٹے ہوئی ہے ایسی 10 دنیا کے جتنا دے دو. ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں تو کہے گا نا, اس نے کہا اے اللہ اب بھی کیا مذاق کرتے کیا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو راوی جس نے روایت کی, جس راوی نے روایت کی وہ ہنسے, تو ان سے سننے والوں نے پوچھا کہا کیوں ہنس رہے, کہا کہ جس وقت کے ہم کو اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہنسے تھے, اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں, اس لیے میں نے بھی آپ کو ہنسا دیا بولتے ہوئے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہنسے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ہنسے تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ سے وہ بندہ یہ کہے گا اللہ کو بھی جیسی اس کی شان ہے وہ ہنسے گا اللہ بھی, مطلب خوش ہو گئے اللہ بھی کہ دیکھو اسے کیا کہتا ہے, یہ مجھے کیا سمجھتا ہے, تو اللہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو بیچارہ کیا کہہ رہا ہے. خیر پھر اس کو فرمایا گیا کہ اس پانی کے اندر ڈالا جاوے گا اور اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو نکالا جاوے گا. فرمایا گیا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہوگی کہ بالکل چمکدار موتی کی طرح وہ ہو جاوے گا. یا بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ جس طریقے سے کہ بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی کوپل جو نہیں نکلتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے, اس کبر کی طرح وہ ہو جائے گا, اس طریقے سے وہ وہاں سے اس کو نکالا جائے گا, اور اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ وہاں دے دیا جائے گا. آپ انداز لگائیے کہ جو اللہ کے نیک بندے جو واقعتاً دنیا میں اللہ کو خوش کر کے گئے ہیں, ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوگا, کیا ہی کچھ رکھا ہوگا, کیا کیا نعمت اللہ نے رکھی ہوگی. کہ جو بندہ سب سے آخر میں جا رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا سے 10 گنا زیادہ دے دو. دنیا کے اندر مسلمانوں ہی کے اندر ایک جماعت ایسی ہوئی جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے, جو عقلی خالی گھوڑے چلاتے ہیں. انہوں نے تو ایسا کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جنت کو تو مانتے ہیں, جہنم کو ہی مانتے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی اللہ نے پیدا نہیں کی ہے, وہ تو ایسا کہنے پہ مجبور ہو گئے. ہمارے یہاں پر ہم اہل سنت والجماعت کا کہنا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے اور رسول اللہ نے دیکھا ہے, لیکن وہ بھی مسلمانوں ہی کی جماعت ہے, لیکن ان کا کہنا ایسا ہے کہ اللہ نے ابھی ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہے. بیان کیا گیا ہے اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا, وہ ایسا کہتے ہیں. ان کا پھر کہنا ایسا ہے کہ اگر اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کر دیا ہے تو دنیا کے اندر آج کیا کیا مشینریاں نکلی ہے, کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, تو پھر انسان کم از کم اس کو کوئی نہ کوئی تو دیکھتا. جبکہ ادنا آدمی کو دنیا سے 10 گنا زیادہ, تو جو بڑے بڑے جو نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے کتنی بڑی بنائی ہوگی. تو کیا کسی نے تو اس جنت کو ذرا دیکھا ہوگا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. معلوم ہوا, معلوم نہیں, اللہ نے بھی پیدا شاید نہیں کیا ہے. لیکن ان سے اگر پوچھا جائے نا کہ تم ایمانداری سے بتلاؤ, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے جنت ابھی بنائی نہیں ہے, بنائے گا, اس لیے کہ ہمیں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہم ابھی مانتے نہیں ایسا. تو ان سے پوچھا جائے کہ ایمانداری سے تم بتلاؤ کہ تم نے کبھی بھی بغیر آئینے کے, تم نے کبھی بھی بغیر آئینے کے اپنے یہ دونوں کان دیکھے ہیں کسی نے؟ ایمانداری سے بتلاؤ, کتنا قریب ہے آپ سے, کتنا قریب ہے؟ جنت کا سوال تو بہت دور کا ہے. کوئی بھی کہہ دے کہ ایک کان دیکھے میں نے بغیر آئینے کے. اگر کوئی کہہ دے کہ تیرا کان گر گیا, کہنا یہ ہے, فر سے کہے گا کہ نہ ہے, بغیر دیکھے کہا ہاں بغیر دیکھو یہ کانج ہے, دیکھو مانتا ہے کہ نہیں بغیر دیکھے ہوئے. تو جب ان چیزوں کو انسان مانتا ہے اور نہیں دیکھا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہر چیز کو اللہ دکھلاوے؟ وہاں جائیں گے تبھی دیکھیں گے اس کو, کیونکہ وہ تو بتلائے گا کہ یو مینون ابھی غائب. ایمان والے بندے وہ ہے کہ بغیر دیکھے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, کہ دیکھے نہ وہ مانے کہ میرے پروردگار نے ایسی ایسی نعمتیں بنائی ہیں. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ مل جاوے گا. اب آپ کہیں گے کہ اس شخص کو دنیا سے 10 گنا زیادہ, یہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارا تو ابھی خالی کان نے سنا ہے, اندر خالی گیا ہے. صحابہ کرام کا تو ایمان بنا ہوا تھا پورے طریقے سے, پورے طریقے سے. اس لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ربیعی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم پہلوان کے بلانے پر جب بھیجا تو حضرت ربیعی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہے اور ہاتھ کے اندر ایک بھالا ہے اور اپنے وہی کپڑے وڑے پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں. رستم نے بڑا دربار سجا کر کے رکھا تاکہ کوئی بھی آنے والا جب آئے میرے پاس تو دیکھ کر کے مرعوب ہو جاوے. تو ہو ہو, اس نے کیا گادی نے تکیے نے کیا قالین بچھے ہوئے نے کیا کیا چیزیں اور قسم قسم کے سب پولیس نے سب کھڑی کر کے رکھی کہ جس کی وجہ سے آنے والا آدمی آ کر کے گھبرا جاوے. حضرت ربیعی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے گھوڑے پر سوار, وہ تو اللہ 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 کرتے کرتے ہاتھ میں نہیں لائے, گھوڑے پر سوار ہے, اب نہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون کھڑا ہوا ہے اور نہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون کھڑا ہوا ہے. اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے نہ اس کو ملنا ہے اور نہ اس کو ملنا ہے, مجھے تو ملنا کس کو ہے؟ وہ بڑے رستم کو ملنا ہے, تو میں ان کو کیوں دیکھوں بھی؟ اس لیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہے قالین کے اوپر تو وہ کسی کی جگہ نیزا لگتا ہے تو پھٹتا بھی رہا. اب اس نے اتنے سب لوگوں کو کھڑا کر رکھا تھا اس لیے کہ آنے والا آدمی آئے تو وہ اس کو دیکھ کر مرعوب ہو جاوے اور گھبرا جاوے, کہ یا اللہ اس کو تو کیا کیا نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، بہت بھاری آدمی معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ربیع ابن عامر کو دیکھ کر کے وہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے کہ جنہ سے کون ہے، کہ نہ اس طرح دیکھ رہا ہے نہ اس طرح دیکھ رہا ہے، گھوڑے پر چلا جا رہا ہے، گھوڑا اس کے وہ پیروں سے رونتا ہے، قالینوں کو وہ نیزہ لگتا ہے تو پھاڑتا ہے اور چلا جا رہا ہے، تو وہ ان کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، الٹا معاملہ ہو گیا. دیکھو یہ ایمان کی خاص ایک نورانیت ہوتی ہے، اگرچہ ظاہری کچھ نہ ہو، ظاہری لباس ظاہری چیزیں نہ ہو، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ نے وہ ایمان ایسا بھر کے رکھا تھا کہ جس کے اندر سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ وہ سامنے والے آدمی کو مرعوب کر دیتی تھی. ایمان ایسی پاور والی چیز ہے، اتنی روشن ہے کہ سامنے والا آدمی اس کی روشنی کو، تو جب ایک ایمان والے کی یہ حالت ہے تو پھر آپ انداز لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور ساری چیزیں بنائی ہے، آپ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھا آپ؟ اسی لیے مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور تو اتنا چمکدار تھا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھی، کیونکہ سورج تو آپ کی وجہ سے بنا ہے اور چاند بھی آپ کی وجہ سے بنا ہے، تو آپ کے اندر اتنی روشنی تھی لیکن اللہ نے آپ کی روشنی کو چھپا دیا تھا، چھپا دیا تھا تاکہ صحابہ کرام آپ کے چہرے انور کو دیکھ سکے، ورنہ تو سورج کو جب نہیں دیکھ سکتے اتنے دور سے تو کیسے دیکھتے رسول اللہ کے چہرے انور کو؟ اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا تھا، ورنہ رسول اللہ کا چہرے انور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اس کی دھاری جو تھی وہ لال تھی، اس کی دھاری لال تھی، اور آپ اوڑھ کر کے تشریف فرماتے اور 14ویں رات کا چاند تھا بالکل. تو کہا کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہے، چاند کے ساتھ کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، اخیر میں جا کر مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیا مجھے فیصلہ کرنا پڑا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے کمرے کے اندر کبھی سوئی گر جاتی، سوئی گر جاتی اور مجھے وہ نہیں ملتی اندھیرے کی وجہ سے، تو میں انتظار کرتی ہے کب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ میرے حجرے میں اور میرے کمرے میں تشریف لاتے ایسا لگتا کہ ایک بلب جل گیا ہے، مجھے وہ سوئی مل جاتی تھی، سوئی مل جاتی تھی. سمجھا نا آپ نے؟ تو پھر جبکہ ایک ایمان والے کے دل کی حالت ہے، تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان اور آپ کی کیا حالت. خیر بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جب ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے ہیں رستم کے پاس، تو قریب جا کر گھوڑا باندھا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. اب بات چیت شروع ہوئی کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تم عرب میں رہنے والے، عرب چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہو، تو یہاں پر تم آئے کیوں ایران تک، کیا مقصد تمہارا ہے؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے مقاصد بیان کیے، ان میں سے ایک مقصد یہ بتلایا کہ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ اس دنیا کی تنگی سے نکال کر، الفاظ سنیے، اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف بلانے آئے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے کہ دنیا بہت تنگ ہے، ہمیں رسول اللہ جو آخرت بتلائی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، بہت تنگ ہے، تو ہم تم کو بھی دعوت دینے آئے ہیں کہ تم بھی ہمارے بھائی بن جاؤ ایمان والے، تاکہ اس تنگی سے نکل کر وہ وسعت والی زندگی تمہیں ہی مل سکے، اس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا لینا اور تیرے بادشاہت کو لینا یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد بس یہ کہ دنیا، چونکہ ان کے ذہن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے یہ ذہن بنا دیا تھا کہ دنیا حقیقت میں بہت ہی تنگ ہے، اور حقیقت میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو اخیر میں جب جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا، تو پھر جو بڑے بڑے لوگ گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا کچھ اللہ نے بنایا ہوگا. تو بھائی بتلانا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس لیے کہ وہاں کی جو زندگی اللہ نے جو بنائی ہے اور وہاں کی جو نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہے اور وہی ہمارا وطن اصلی بھی ہے. یہ ہمارا وطن اصلی نہیں ہے. ہم دنیا میں بولتے ہیں بھائی تمہارا وطن کون سا؟ کہا کٹھور. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا گجراتی. کون گاؤں کون سا؟ کہا کٹھور کا رہنے والا ہوں. وہ میرا گاؤں اصل میں میرے باپ دادا سب وہیں پر رہتے تھے. یہ وطن اصلی ہم دنیا کے اندر اس طریقے سے بولتے ہیں. ایسے واقعتا ہمارا وطن اصلی جو اللہ نے بنا کر کے جو رکھا ہے وہ تو جنت ہے. وہ جنت ہے اور اس کے لیے اللہ نے یہاں ہمیں کچھ بھیجا ہے کہ ذرا اللہ تعالیٰ کچھ امتحان کرتے ہیں کہ ذرا کچھ نیکیے کے کام کرنے کے لیے بھی کہا گیا نیکیے کچھ کام کرو. اس طرف سے کچھ کہا گیا کچھ ان کاموں سے رک جاؤ اور مجھے راضی کر لو. جب میں راضی ہو گیا تمہارے ساری چیزیں میں تم کو دے دوں گا. ساری چیزیں میں تمہارے بنا کر کے رکھی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان ہے دنیا کی خواہشات لگائی گئی ہیں. دنیا بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہر وقت دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے. دنیا پیچھے ہی پیچھے پیچھے ہی پیچھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ ایک شخص جا رہا تھا. ایک شخص جا رہا ہے اس نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو دیکھا کہ شیر پیچھے آ رہا ہے. بہت گھبرا گیا کہ یا اللہ ابھی شیر مجھے پھاڑے گا میں تو مر جاؤں گا. اس نے کہا کہ بچنے کی شکل ہونی چاہیے. بچنے کی شکل کے لیے اس نے ادھر ادھر کچھ تلاش کیا تو اس کو کھڈا دکھائی دیا. اس نے سوچا کہ چلو یہ کھڈا اچھا ہے کھڈے میں کود پڑو تاکہ اپنی جان کو بچا لو. جہاں کھڈے کے قریب گیا جا کے دیکھتا ہے وہاں سامنے بچھو پڑے ہوئے. بہت گھبرا گیا کہ اندر کودا تو سانپ بچھو ہے اگر اوپر رہا شیر پیچھے لگا ہوا ہے کیا کروں. اسی فکر میں تھا ایک سامنے درخت دکھائی دیا. اس درخت پہ چڑھ گیا. درخت پہ چڑھا اور جانے کے بعد اس درخت کی ایک ڈالی پر اور ایک شاخ پر بیٹھ گیا. اب جس ڈالی اور جس شاخ پہ جا کے بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یا اللہ کتنی مصیبت. وہاں سے بچا وہاں سے بچا یہ اوپر آیا کہ چلو اب یہاں بچ جاؤں. تو یہاں آ کے دیکھ رہا ہوں کہ جس ڈالی پر بیٹھا ہوا ہوں جس شاخ پہ بیٹھا ہوا ہوں اس کو ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا دو کاٹ رہے ہیں. کب بھی مجھے کاٹ کر کے وہ ڈالی کو گرائیں گے میں بھی نیچے گروں گا. وہ شیر مجھے کھائے گا نہیں اڈے اندر ڈالے گا. کیا میں تو مصیبت میں آیا. اسی فکر ہی میں تھا کہ اس کو شہد کا ایک چھتا دکھائی دیا مد پوڑا دکھائی دیا. بس اس کو چاٹنے میں لگ گیا. اس کو چاٹنے میں لگا اور چوہوں کو بھی بھولا نے شیر کو بھی بھولا نے کھڈے کو بھی بھولا نے سب بھول بھال کر سب اپنے وہ کام کر رہے تھے. دھرم سے نیچے گرا نے شیر نے آگے پکڑا نے کھڈے میں ڈال دیا بات پوری اس کی ہو گئی. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسان کے پیچھے شیر کی طرح موت لگی ہوئی ہے ہر وقت پیچھے. بس دیکھتے جاتے ہیں کب وقت پورا ہوا کب وقت پورا ہوا کب وقت پورا ہوا کب وقت پورا ہوا. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ روزانہ تین مرتبہ یا روزانہ پانچ مرتبہ ملک الموت ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں. ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو موت کی یاد دلاتے ہیں کہ بھائی میں آنے والا ہوں میں آنے والا ہوں میں آنے والا ہوں میں آنے والا ہوں. اس کو آ کر یاد دلاتے ہیں موت. تو روزانہ تین یا پانچ مرتبہ اس کو آ کر ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ تجھے پیچھے ہر وقت میں لگا ہوا ہوں. تیرا رزق جہاں پورا ہوا ہی جائے کہ میں تیری روح کو نکالتا ہوں کہ تیرا رزق تو پورا ہو گیا. اور آگے وہ کھڈا جو ہے وہ قبر کا کھڈا ہے کہ جس میں سانپ اور بچھو پڑے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النیران. کہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کسی کے لیے تو بن جاتی ہے اور کسی کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے ایک کھڈا بن جاتی ہے. تو موت پیچھے شیر کی طرح ہے آگے قبر ہے. اور وہ جو درخت کے اوپر چڑھ گیا اور جس شاخ پر بیٹھا یہ دنیا کی زندگی ہے. اور اس کو جو چوہے سفید اور کالا چوہا جو اس کی ڈالیوں کاٹ رہے وہ رات اور دن ہے. سفید چوہے سے مراد دن اور کالے چوہے سے مراد رات ہے. کہ رات دن انسان کی زندگی کو پورا کر رہے ہیں. انسان گنتا رہتا ہے کہ آج میرا لڑکا جو ایک سال کا پورا ہو گیا اس کی برتھ ڈے کرنے کی ہے. چونکہ ایک سال کا پورا ہو گیا جلدی سے جاوے. پچاس سال کا ہو جاوے تو جلدی سے اس کا وقت پورا ہو جاوے میں رہ جاؤں. بھلے یہ جاتا ہو. تیرا لڑکا نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, میں نہیں جانا چاہوں, مجھے تو رہنے کا ہے, مجھے نہیں جانا ہے. اگر سے بولتا رہے گا کہ میں جاؤں میں جاؤں, لیکن تیار نہیں, خالی زبان سے. سنیا کرتا ہوں کہ ایک بڈھی تھی, بڈھی کی ایک لڑکی تھی, روزانہ وہ دعا کر رہے اللہ میں تو بڈھی ہوں تو میرے تو مجھے مار دے, لڑکی جوان ہے اس کو اچھا کر دے, روزانہ دعا کرے. ایک دن بڈھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, لڑکی سوئی ہوئی تھی, پچھلے دروازہ کھلا رہ گیا, بھینس گھر میں گھس گئی, بھینس نے دیکھا کہ ٹوکرے کے اندر سب کچرا پڑا ہوا ہے, اس میں اپنا جو سر ڈالا تو اس کے سینگ ٹوکرے کے اندر پھنس گئے, اور جب پھنسے تو چھڑانے کے لیے وہ ناچ رہی ہے, کود رہی ہے. وہ بڑھیا کو یہاں بیٹھے بیٹھے آواز آئی کچھ, تو اس نے برابر نظر اٹھا کے دیکھا کہ وہاں پیچھے کوئی دھما دھمی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا. اس نے جو دیکھا تو عجیب قسم کی کوئی نئی چیز دکھائی تھی کہ کالی کالی بھیس جیسا تو کچھ ہے, لیکن اس کی شکل صورت کچھ نئی قسم کی ہے. معلوم ہوتا ہے یہی ملک الموت ہونا چاہیے, آیا آج یہ گھر میں آیا ہے. اور روزانہ میں مانگتی تھی کہ یا اللہ تم مجھے مار, مجھے مار دے, بچی کو زندہ کر دے, آج اپنا نمبر لگنے والا ہے, اس لیے وہ ملک الموت آیا اندر. تب وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا غلطی نہ ہو جب ہے, وہ بیمار تو وہاں پر ہے, یہاں اس طرف نہیں, وہ بیمار وہاں پر ہے. تو دیکھو روزانہ دعا کہ میری ایک لڑکی ہے, ایک لڑکی ہے, اور اب جو ہے کہہ رہی کہ وہ بیمار وہاں پر ہی جائے. سمجھا نا آپ نے. خیر ہر ایک تو اپنی اولاد پیاری تو ہوتی ہے, لیکن جب باری آ جائے بھائی تو جا, میں آتا ہوں بعد میں آؤں گا, تو بھی چلا جانی, یہ کھیتی یہ باڑی ہے, تیرے بھائیوں کو سب کو سنبھالنے کا, تیری بہنوں کو بہت دیکھنے کا باقی ہے, تو ابھی جانے کوئی نہیں, میں آؤں گا بعد میں. کہا تم چلے جاؤ, کہ نہیں نہیں ابھی میں رہنے نہیں مجھے تو. کیا تم نے بول سکتے ہو کہ کچھ خاص کام کے بھی نہیں ہو؟ کہا نہیں نہیں میں تو جانے. سمجھا نا آپ نے. تو دیکھو یہ حالت ہے ہماری, یہ حالت ہے انسان کی, حالانکہ اس کو رات دن اس کی زندگی کو ختم کرتے چلے جائے روزانے کے, صبح شام ہوتی چلی آتی ہے, اور اسی میں انسان کی زندگی تمام ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن انسان ہے کہ خوش ہے, اللہ نے رکھا ہی نظام ایسا ہی. اور اس شہد کا چھتا جو ہے یہ دنیا کی سب خواہشات ہے, یہ کھیتی نے باڑی نے عورت نے بچے نے یہ پیسے نے یہ سب چیزیں جو ہے تو دنیا کی خواہشات ہے. انسان ایسا اس میں لگ جاتا ہے کہ موت کو نہ قبر کو نہ سب کو بھول جاتا ہے, اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اسی کی یاد دہانی کے لیے, اسی کو کچھ کام کروانے کے لیے اللہ نے کچھ ہمیں مواقع عطا فرمائے, اللہ نے کچھ مواقع ہمیں عطا فرمائے کہ دیکھو تمہاری زندگی بہت تھوڑی ہے. پرانے زمانے کے لوگوں کی عمر تو بہت لمبی لمبی ہوتی تھی, 500, 800, 1000 وہ اتنے زندہ رہتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھا ہے کہ 950 سال تک قرآن پاک میں بیان کیے ہیں کہ انہوں نے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہے, تو 950 سال تو یہ ہو گئے, 40 سال کے بعد پیغمبر ہی ملی ہو, تو 1000 میں 10 سال کم, اور اس کے بعد ایک پل کے لحاظ سے پھر اب 60 سال زندہ رہے, تو 1000 میں 50 سال ہوئے. اب بازو کا کہنا ایسا ہے کہ 1200 سال تک زندہ رہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے ماں باپ 900 سال کے اوپر رہے. یہ ان کا کہا کہ کوئی معجزہ نہیں ہے, اس زمانے کے اندر لوگوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسی ایسی بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے اور ایسی ایسی عبادتیں کرتے تھے, تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ ہماری عمر تو آپ فرماتے ہیں کہ 60 اور 70 کے درمیان, تو ہم تو کچھ بھی نہیں, 15 سال کے بعد تو بالغ, اور اس کے بعد بھی جا کر پھر 5-10 سال تو دماغ خراب ہوتا ہے, پھر مان لے کیا کیا بکتا ہے کیا بولتا ہے. تو کہا کہ اتنے میں ہم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ خوش ہو جاؤ, اسی لیے لیلۃ القدر بھی دی گئی اور ایسی کوئی مواقع بھی دیے گئے ہیں کہ انسان اس راتوں میں کچھ کام کر لے تاکہ اپنی زندگی کو کچھ فائدہ حاصل ہو جاوے اس سے. اب پورا وقت نہ کرے, کم از کم کچھ نہ کچھ تو کر لے, کچھ نہ کچھ تو کرے, حالانکہ کرنا چاہیے بھائی. اللہ نے جب ہم کو کھانا دیا پینا دیا, وقت پر ساری چیزیں مل جاتی ہے, اللہ کے سامنے آنا بھی چاہیے, جھکنا بھی چاہیے. ہماری غفلت ہے, ہماری سستی ہے, سمجھا آپ نے. لیکن اللہ نے جب توفیق دی, اس لیے کہ توفیق سے جاتے ہیں, یہ یاد رکھیے, ورنہ آج بھی کتنے لوگ بیچارے باہر ہوں گے کہ جنہوں نے بیچاروں کی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں پڑھی ہوگی, کسی کیا ہوگا, کسی مطلب کتنے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. ہمیں جو یہاں لایا گیا ہے یہ میز اللہ کا بڑا فضل, اس کا احسان کہ اس نے ہم کو بلایا اپنے دربار میں, اس نے دعوت دی حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن کے ذریعے سے, اور ہم نے الحمدللہ اس دعوت کو قبول کیا. اللہ نے ہم کو ہمت طاقت دی کہ چلو آ جاؤ, تو وہ لے آیا ہم کو. تو ایسے مواقع ہمیں عطا فرمائے, اب ہمیں چاہیے کہ ان موقعوں سے کچھ فائدہ حاصل کریں. بڑا موقع جو ملے گا انشاءاللہ وہ رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک ہے کہ رمضان المبارک جو اللہ نے پورا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ اول رحمت واوسط مغفرت واخر اتقم من النار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن جو ہے تو رحمت کے ہیں, اور دوسرے 10 دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہے اللہ کی طرف سے جہنم سے چھٹکارا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم نے تو رمضان کے 10 دنوں کے نام بھی سب چیزوں کے بدل دیے. میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ اب تو ہم نے لوگوں نے نام ایسے رکھ دیے, اول ذکر واؤ ستو فکر و آخر سیویا سکر. کہ 10 روزے ذکر کے ہوتے ہیں اور 10 روزے پھر ٹیلر ویلر کی فکر کے لگ جاتے ہیں کہ عید کی تیاری کرو, کپڑے وپڑے لاؤ, فلاں کرو, کرو, تو آؤ سے تو فکر پہ لگ جاتے ہیں. وہ آ کر رکھی 10 دن تو سیویا سکر کھا دے کی فکر میں آ جاتے ہیں, پورے ہوتے جائے کہ شروع کرو برابر. سمجھا نا, سب پروگرام بنا کے رکھتے ہیں کہ یہاں عید پوری ہوئی ہے, کہ دوسرے دن یہاں پر, تیسرے دن وہاں پر, اس کے یہاں پر یہ فلاں یہ بنانے کا, وہ کرنے کا, اسی پہ لگ جاتے ہیں. تو ہم نے اس کے نام بھی بدل دیے. پندر فرمایا گیا کہ 10 جو ہے رحمت ہے, 10 مغفرت کے ہیں, اور 10 جو ہے جہنم سے آزادی کے دن اللہ نے رکھے ہیں. تو بھائی ان وقتوں کے اندر بھی خاص طور پر ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, خاص طور پر کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے, جو زندگی دی ہے, اس کے اندر ہم کچھ نہ کچھ نیکی کام کر لیں. خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر 2 کام زیادہ پڑھنے کے کرو. ایک تو استغفار, اور ضعیف آدمی کے لیے تو زیادہ استغفار. خود رسول اللہ کو فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ استغفار زیادہ پڑھتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, آپ کو کہہ کر کے امت کو کہا گیا ہے, امت کو کہا گیا کہ جب ضعیف ہی آئے استغفار زیادہ پڑھو. اس لیے کہ بہت سارے پہلے کیا ہوتا ہے, اسی لیے میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ کبھی کبھار لوگوں کے بیچاروں کو پھر رحم آتا ہے جب بیمار ہو جاتے ہیں, ضعیفی بھی ہو اور یہ پریشانی, یہ بیماری, یہ ڈاکٹر آتا ہے, یہ فلاں آیا, یہ تو لوگ بیچارے اتنا رحم کھاتے ہیں بعد والے کہ اللہ بیچارے کتنی تکلیف ہے, کتنی پریشانی ہے, کتنا فلاں ہے فلاں ہے. میں کہتا ہوں ہاں بھائی پریشانی تو ہے, لیکن ایک بات ضرور سے یہ بھی تو ہے کہ اس نے بھی پہلے بہت باڑے کودی ہوگی بہت باڑے کودی ہوگی یا کودوائی ہوگی سمجھا نا, تو باڑے اس لیے بھی کودی ہوگی, تو تھوڑا باڑ کودنے کا نا, باڑ کودوانے کا تھوڑا بگڑنا. اللہ تعالیٰ یہی سے صاف کرواتے ہیں کہ یہی صاف کر تاکہ وہاں کے جلدی سے وہاں کی نعمتیں لے لیوے. اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سکرات کو ذرا تنگ کر دیتے ہیں, مصیبت والی کر دیتے ہیں کہ یہی سے صاف کر کے آ جاوے, اور کافر کی سکرات ایک دم فٹافٹ, یہاں آیا وقت 2-4 جھٹکے کھائے کہ گیا یہاں سے, سمجھا نا. تو وہ جلدی ہو جاتا ہے. ایمان والے کو ذرا کچھ تکلیف یہاں دنیا میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے صاف ہو جاتا ہے تاکہ وہاں جانے کے بعد صاف ستھرا ہو کر کے جاوے. تو بتلانا یہ ہے کہ ایک تو استغفار, رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں استغفار, اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, اس لیے کہ تو ایمانی کلمہ ہے, اور آخر میں جب دنیا جانے کی باری آئے گی اس وقت بھی لا الہ الا اللہ ہی ہونا چاہیے بھی, اور دعا بھی کرتے ہیں لوگ دعا بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں کہ بھائی ہم مرے تو خاتمہ بھی خیر, ایسے لوگ کہتے ہیں, لوگ بولتے ہیں. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخری عمر میں کوئی بھی آتا تھا, ان کی آخری عمر میں تو جب بھی کوئی آتا ہے کہتے ہیں مجھے دعا کر دو, تو ایک بات کرتے ہیں اللہ خاتمہ بھی خیر کرے, ایک دعا کہ اللہ خاتمہ بھی خیر کرے. سمجھا نا, کہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ اور ایمان لے کر کے جا رہے ہیں. اور واقعی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر اس کی بڑی واقعی بات ہی ایسی ہے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ خوشخبری آئی کہ یوسف جو ہے زندہ ہے, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو شخص یہ خوشخبری لانے والا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں تحفے میں، کہ تم میرے لیے اتنی بڑی خوشخبری لے کر کے آیا، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے دوں، البتہ تجھے میں ایک دعا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے. ایک پیغمبر کی دعا یہ ہے کہ اللہ تیرا خاتمہ بالخیر کرے. تو معلوم ہوا کہ بہت قیمتی چیز ہے کہ انسان یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا یہاں سے جاوے، بس اس کا انشاءاللہ کام بن گیا سمجھو، کہ ایمان کی گواہی دیتا ہوا دنیا سے گیا ہے وہ. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، چونکہ موقع اس لیے کہہ دوں کہ اس کو کہو مت، کتابوں میں منع کیا گیا ہے کہ اس کو کہو مت کہ پڑھ، ایسا نہیں، بلکہ اس کے کان کے پاس پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جب ہمیں ایسا لگے کہ یہ اب کچھ پڑھ رہا ہے تو پھر خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ اس نے پڑھ لیا ہے، معلوم ہوا گیا کہ کچھ پڑھ لیا اس نے، اس لیے اب خاموش ہو جاؤ. پھر واپس کہیں دنیا کی بات کرے تو پھر اب اس کے لیے یہ کہ واپس پھر اب شروع کرو، اس لیے کہ اب اس نے دنیا کی بات واپس کی ہے تو پھر واپس پڑھنا شروع کرو، یہاں تک کہ وہ اس کی زبان واپس کچھ ہلے تو پھر خاموش ہو جاؤ، ایک دم سے بولتے ہوئے چلے جاؤ. تو اس کا خیال رکھنا کیا ہے کہ اس طریقے سے. اور جب قریب المرگ آدمی ہو تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے، چونکہ بات آئی اس لیے کہہ دوں کہ جب قریب المرگ آدمی ہو، مرنے کے قریب ہو گیا ہو، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو جو ہے تو یا تو قبلے کی طرف جیسے قبر میں سلاتے اس طریقے سلا دو، یا پھر یہ کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور نیچے جو ہے کچھ تکیا رکھ دو تاکہ وہ گویا قبلے کی طرف ایسا کعبۃ اللہ دکھتا رہے، وہ کعبۃ اللہ کی طرف اس کا چہرہ رہے، اس کا چہرہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ جو ٹک ٹکی بندی جو ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس سیڑھی کو، اس سیڑھی کو جس پر سے روزانہ آپ سنتے ہیں کہ فرشتے نیچے دنیا میں آتے ہیں اور فرشتے دنیا میں سے اوپر جاتے ہیں عصر کے بعد اور فجر کے وقت، جو سنا ہے نا آپ نے، تو وہ سیڑھی جو ہے اس سیڑھی کو دیکھتا رہتا ہے کہ میری روح گئی کہ نہیں گئی، گئی کہ نہیں، جہاں اس نے دیکھا کہ روح گئی، کہا گیا دنیا چھوڑی میں نے، تو اس کو اسی کو دیکھتا رہتا ہے ٹک ٹکی باندھ کر کے، اسی سیڑھی کو زینہ کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر دو اگر موقع ہو تو، کئی موقع نہیں ملا تھا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال بتلانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بہت قیمتی ایمانی کلمہ ہے، اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس کا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا اہتمام کرے، اتنا پڑھے. اور فرمایا کہ دو چیزوں سے چھٹکارا نہیں، اس کو مانگا کرو، ایک تو یہ کہ جنت کا سوال کرو کہ اللہ جنت دینا، اور جنت کے اندر بھی سب سے اونچے قسم کی جنت جنت الفردوس، کہ اللہ جنت الفردوس دینا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو اللہ کے پاس مانگو کہ اللہ جنت الفردوس دینا. اور دوسرا فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچانا. تو بتلانا یہ ہے کہ یہ کام خاص رمضان المبارک میں کرنے کے، اس لیے اس کی تو خاص طور پر قدر کرنی ہے، لیکن یہ جمعہ کی شب ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھار کچھ اور شبیں دی جاتی ہے اور راتیں دی جاتی ہے، جمعہ کا دین ہے، تو یہ مواقع اللہ عطا فرماتے ہیں، ان موقعوں سے ضرور سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، ضرور سے فائدہ اٹھا لو. اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے، دوسرے دنوں کے اندر کبھی کبھار نمازی بیچارے اتنے دکھتے بھی نہیں ہیں، آج کے رات میں اگر آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ کپڑے وپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی سر پر کبھی ہوتی ہے، اور دیکھو تو مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اب پہلے کسی زمانے کے اندر بہت زیادہ کچھ رواج وواج کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں وہ سب چیزیں نہیں ہیں، ورنہ پہلے تو آتش بازی بہت کرتے تھے، آتش بازی وہ کیا ہو یہ پھوڑنا، سب پٹاخے بٹاخے نہیں، ادھر ادھر کے نہیں، سب چیزیں بہت کرتے تھے پہلے، ایسی خوشی مناتے تھے. تو یہ خوشی ہماری نہیں ہے، یہ کافر ان کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا مت کرو. اسی طریقے سے کبھی جو ہے تو بہت زیادہ لائٹنگ کرتے، لائٹ کرتے تھے، تو لائٹ سے یہ منع ہے بھائی، زیادہ لائٹ وائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں لائٹ جلاؤ، دل میں لائٹ جلاؤ، کچھ کام ایسے کرو کہ جس کی وجہ دل میں لائٹ جلے، کہ جب دیکھو اندھیرے میں جا رہے تو بھی اجالا دکھائی دے، اندھیرے میں جا رہے لیکن اجالا ہے. صحابہ کرام رسول اللہ کی خدمت میں آئے، دو صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، عشاء کے بعد باتیں کرتے رہے، بات لمبی ہو گئی، جب جانے لگے لائٹ کا تھی وہاں، اسٹریٹ لائٹ تھوڑی تھی وہاں پر، جب نکلے باہر دونوں کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں، ڈنڈے ڈنڈے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک کی چھڑی اور ایک کے ڈنڈے پر ٹیوب لائٹ بنا دی، ٹیوب لائٹ بنا دی، بخاری صاحب نے بیان کیا ٹیوب لائٹ، اور لے کے چلا جا رہا ہے مجھے اسے اجالے میں، دونوں کے دونوں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جس کے ڈنڈا وہ ٹیوب لائٹ بن گیا تھا اس کا محلہ پہلے آ گیا اور ان کا مکان بعد میں آیا, تو وہ تو کہا کہ بھائی السلام علیکم, میں اپنا محلہ آ گیا, اب وہ آگے بڑھنے کا ہے تو ان کا ڈنڈا ٹیوب لائٹ ہو گیا, اب وہ چلے وہ اپنے ٹیوب لائٹ سے, وہ اپنی ٹیوب لائٹ سے. ایسا اللہ ہم کو بنا رہے, کچھ دل کے اندر لائٹ جل جائے, دل میں لائٹ جلا دے اللہ تعالیٰ, کچھ اعمال صالحہ کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما دے, اور کچھ ایسی منہیات اور نافرمانی کے کاموں سے اللہ بچا لے کہ جس کی وجہ سے دل کے اندر ایسی لائٹ جل جائے. وہ جلتی ہے یاد رکھنا, لیکن ہم اس کو دھندلا کر دیتے ہیں. ہم نیکی کے کام کرتے ہیں, نماز پڑھی ضرور سے اندر نور پیدا ہوا, لیکن جب باہر نکلتے ہیں کہ فوراً گناہ کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے ایک صاحب نے بتلایا کہ ہم ساؤتھ انڈیا گئے جماعت میں, تو کہا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ گجراتی لوگ جو ہے مسجد کے اندر پہلے ہوٹلے بنا کر کے رکھتے ہیں, ہوٹلے بنا کر کے رکھتے ہیں کہ یہاں مسجد میں سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مانگی صاحب کو بلاتے, مانگی صاحب یہاں پر آؤ, دیکھو نماز پڑھی سب میں نے جمع کیا تھا, اللہ تھیلی میں جا کے ہمارا مسجد میں واپس رکھ دو, ضرورت پڑے گی نا واپس آؤں گا تو تم یہیں رہے تو میں ہوٹلے میں سب صاف صاف کر کے جا کے جاتا ہوں کہ اس کی قیمت کروں گا, اس کی چگلی کروں گا, اس کا فلاں کروں گا, اس کا فلاں کروں گا, سب صاف صاف کر کے جاتا ہوں, تم واپس لے جاؤ اندر, پھر واپس آؤں گا تو دوسرے وقت پھر لے جاؤں گا. تو ہماری یہ حالت ہے, اگر اس نافرمانی اور گناہ سے بچا جاوے ضرور سے ہمارے دل کے اندر وہ روشنی معلوم ہوگی ہمیں بھی. ہم 40 سال تک 50 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہے, ورنہ 40 سال ایک سے نماز پڑھے, تلاوت قرآن کرے, ذکر و اذکار کرے, اتنا بڑا بلب ہو جانا چاہیے اس کا دل کے اندر تو, لیکن دیکھو تو وہی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے دھندلا کر دیا, ٹیوب لائٹ جل رہی ہے, اب اس ٹیوب لائٹ کے اوپر اگر آپ جو ہے سفید کپڑا لپٹ لو تب روشنی تو آئے گی لیکن ویسی نہیں آئے گی جیسے کہ کپڑا نہیں تھا نہ آ رہی تھی. ایسے دل کے اندر نور ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن وہ نافرمانی گناہ کرتے ہیں تو اس کے اندر واپس کپڑا لپٹ لیتے ہیں تو دل تو اندھیرے میں آ گیا واپس. اس لیے ان نیکیوں کو کرنے کے بعد نافرمانیوں سے اپنے عبادت کے نور کو باقی رکھو تاکہ نافرمانی کرنے کے بعد ہمارا نور جو ہے ختم نہ ہو جائے اور روشنی بڑھتی جی رہے بڑھتی جی رہے بڑھتی جی رہے, اس طریقے سے ہوتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ مواقع ہمارے لیے رکھے ہیں ان راتوں کے اندر سے اور ان موقعوں کے اندر سے. ایک 15ویں شب بھی ہوتی ہے, میں نے بتلایا نا کہ ہمارے الحمد للہ پہلے کسی زمانے میں کچھ خلافات تھی, ہمارے بزرگوں نے کافی اس کے لیے محنتیں کی, پٹاخے پھوڑتے تھے نہیں معلوم نہیں ہے, وہ روشنیاں ہی بہت جلاتے تھے نہیں سب کرتے تھے, اسی طریقے سے حلوے بلے بھی کھاتے تھے. ابھی تو میں کبھی کبھی کسی جگہ جاتا ہوں پوچھتا بھی کرتا ہوں تمہارے یہاں پہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ فلاں ہوتا ہے ایسا پوچھتا ہوں میں. پہلے حلوے ہی بہت کھاتے تھے اور حلوے بھی کھائیں گے نا, حلوہ سوجی کا حلوہ کھائیں گے, سوجی کا حلوہ جس کو کہ شیرا بولا ہے شیرا بولتے ہیں, سوجی کا حلوہ بولتے ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں اس میں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غزوہ احد کے موقع پر دندان مبارک کا یہ کچھ حصہ شہید ہو گیا تھا, کچھ حصہ شہید ہو گیا تو کہا وہ کسی نے کہا ہوگا کہ چابنے کے اندر آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو سوجی کا حلوہ بنایا تھا, بس یہ لگے سوجی کا حلوہ کھانے کے لیے شروع کر دیا. دانت مبارک رسول اللہ کے شہید ہوئے, یہاں تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے. یہاں تو اگر کہا جا رہا کہ چلو آگے جانے کا ہے تو کہ تو جانے, مجھے تو پیشاب بہت زور سے لگا ہے, تو جانے جلدی سے جان کے میں آتا ہوں. یہاں تو یہ حالت ہے, وہاں دانت مبارک شہید ہوئے رسول اللہ کے حلوے ہم کھاتے ہیں کہ چلو. اور دوسری بات سب سے بڑی تو یہ ہے کہ غزوہ احد جو ہوا ہے شوال میں, غزوہ احد ہوا ہے رمضان کے بعد شوال میں, نہیں یہ پہلے ہی سے کھا لیتے ہیں, شعبان میں کھا لیتے ہیں کہ شہید ہو اس سے پہلے پہلے کھا لو, یا پھر گزشتہ سال کا کھاتے ہیں کہ یہ شوال سے ہوا تو دوسری شعبان آئی وہاں تک کہ کہا تکلیف ہوگی آپ کو تو وہ کھاؤ. تو بعد اس طریقے سے کچھ حلوہ حلوہ کھاتے ہیں, پہلے کھاتے تھے, اب میں سب تو بہت کم, اب تو کچھ سنتا تھا ہی, میں نے پوچھا ابھی ایک دو سے پوچھا کہ کچھ ہوتا ہوتا ہے لیکن اب نہیں دکھتا ہے سب, اب تو اتنا ہے الحمدللہ کہ ذرا کچھ دینی علم پہنچا تبلیغی لائن سے, مدرسوں کی لائن سے, علماء کے وعظ اور بیانوں سے الحمدللہ کچھ علم کی روشنی پہنچی تو اللہ کا شکر ہے کہ مسجدوں میں اس میں آبادی ہو جاتی ہے, اتنا اللہ کا شکر ہے. پہلے ہی بڈھے آتے ہوں گے, اس زمانے میں بھی آتے تو ہوں گے لیکن ویسے تو کبھی ہوں گے, لیکن الحمدللہ اب جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت زیادہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اب جب آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے دو چار باتیں دین کی سنا دو. بھائی دین کی دو چار باتیں یہ ہے تاکہ واپس کچھ لے کر کے جاویں تاکہ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی بناویں. اس لیے کہ ہر وقت جمع ہوتے نہیں ہیں. جمعہ کے دن بھی دیکھو اگر موقع ہوتا ہے تب بھی بعد میں جاتے ہیں, بعد میں جائیں گے. اور دوسرے مواقع میں شادی بادی ہوتی ہے تو وہاں دولہے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, دلہن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں تو وہاں بھی سنتے نہیں ہیں. یہ کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں کہ تھوڑا کچھ بیٹھ کر کے سن لیتے ہیں. رمضان میں بھاگ جاتے ہیں, مان لو رمضان میں کیوں بھاگ جاتے ہیں, وہاں تو حالانکہ کھانے کا بھی نہیں ہوتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں. اثر کے بعد تب کہا کہ دودھ بنانے کے لیے بنانے کے لیے برف لانے کا نہیں یہ لانے کا نہیں, اسی چکر میں بھاگ جاتے تو نہیں سنتے تعلیم. عشاء کے بعد تو کہا تھک گئے, عشاء کے بعد کہا تھک گئے تب اب کیا کرنے کا کیا. اور فجر کے وقت کہا نیند بہت آتی ہے تب کون سے وقت میں معلوم نہیں سنایا جاوے. اللہ بہتر جانے. وہاں موریشس جانا ہوتا ہے تو وہاں تو میں ان سے کہتا ہوں اس لیے کہ وہاں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دو رکعت پوری نہیں ہوتی ہے نا بھاگتے. ہمارے تو کم از کم آٹھ رکعت ہوتی ہے, بارہ رکعت ہوتی ہے تو پھر دھیرے سے کبھی کوئی تھوڑا بہت کے چھٹکیں گے, ورنہ تو اکثر بیشتر تو ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر تو دو رکعت پر جہاں ایسے دو رکعت پوری کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ایسا کرتے ہوئے وہ دیکھتے جائے کہ پیچھے لائن کہاں ہے, دھیرے سے آٹھ دس بار, ہر دو رکعت کے بعد آٹھ دس بار, ہر دو رکعت پر. بلکہ یہ حل ہو جاتی ہے. میں نے کہا میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے سنا تھا, میں نے سنایا وہاں پر کہ ایک دفعہ قریباً بارہ یا چودہ صف کے اندر میں تھا, جہاں دیر سے آیا ایک جگہ سے تو دیر ہو گئی تھی, ایک آدھ رکعت بھی چلی گئی تھی. تو وہاں پر بارہ یا چودہ رکعت تھی صف تھی, تو اس صف میں سے جب میں نے تراوی شروع کی تو قریباً چار ایک صف تو کم تھی, چار ایک صف تو کم ہو گئی تھی, تراوی والے سب باہر ہو گئے تھے. اب اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے ہر روز دو سو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو دس بار بار اے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دس بار بار ہوتے کرتے مجھے جہاں تک خیال ہے وہاں تک جب میں نے بتر کا آخری سلام پھیرا نا, امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو مائک پیچھے تھا کہ لوگ آگے تھے, ساڑھے تین سب تھی مائک پیچھے رہ گیا اور وہ ایکو گھوم رہا تھا. بالکل ایک دم صاف صاف ہوا کہتا ہوں, ذرا بھی یہ نہیں کرتا. میں نے کہا جو کھلانے والا ہے مجھے گھر والا, وہ اس نے مجھے کہا میں آپ کو کھلاؤں گا, آپ کو جو بولنے کا ہے بولنے کا. میں نے کہا بالکل چھوڑوں گا, بالکل جب سختی سے میں نے کہا کہیں بڑھتا ہوں. ایسے کرسی کا بھی دیکھو, یہاں ہمارے یہاں کرسی ہے, دو چار بےچارے حضرات جو کچھ ہے کہ جو واقع ضرورت میں نے وہ بیٹھتے ہیں, ورنہ تو او ہو کرسیوں کے تو خدا کی پناہ. ایک دفعہ زور کے وقت مجھے لے گئے, مجھے خود کو معلوم کہ مجھے نماز کے لیے جا رہے ہیں. جب اندر داخل ہوا میں نے پوچھا کہ کوئی ہال ہے, میں نے کہا نہیں نہیں اپنے زہر نماز پڑھنے کے لیے آئے. میں نے کہا بہت کرسیاں نے سورت نے تمہارا متولی صاحب سے, میں نے پوچھ لیا, میں نے ان سے پوچھا ملاقات بھائی ایک میں نے ہمڑے سے نے تو آئی پچاس لاگے لی ہے, جمعہ دیوس آؤ نے ત્યારે પંચોતેર થી એસી હશે, પંચોતેર થી એસી. ઓર અભી ગુજિશ્તા સાલ જબ ગયા ને ગુજિશ્તા સાલ તો ગુજિશ્તા મુજબ કુછ જ્યાદા દિખાઈ દે, તો જુમા કે મેં વાપસ મુલાકાત લી. મેને કહા કે મેં આપકી બાત કો કહેતા હતા કે જુમા કે દિન સત્તર સે અસી કાને હવે સુધારી દો. ગુજિશ્તા જમદારે મુજબ કહા કે સુધાર દો. ક્યાં સુધારો? કહા હવે એકસો પચીસ થી એકસો ને ત્રીસ લાગે છે, 125 سے 130. میں نے کہا کیا حالت ہے, بس جس کو دیکھو تو کرسی بیٹھے, جس کو دیکھو کرسی بیٹھے, سمجھا نا. الحمدللہ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکیں گے تو نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے, پھر وہ نہیں ہوگا تو کرسی والی باری آئے گی تو بھی کرسی پر آئیں گے. اور وہاں تو ذرا بھی کچھ ہوا ایک کرسی بیٹھے, ایک کرسی بیٹھے, کرسی ڈگلے لگا کے رکھا جائے ہر مسجد میں, ایک میں نہیں. یہ تو ایک کی بات میں نے آپ کو, ہر مسجد میں جہاں جیسی مسجد ہے وہاں پر 15 20 25. میں نے ایک متولی صاحب سے کہا, میں نے کہا کیوں لا کے رکھتے ہیں, کہا نہیں رکھے تو مجھے آوے نہیں رہے, نماز پڑھا نہیں آ رہا. میں نے کہا یہ بھی مصیبت ہے, کیونکہ میں تو الحمدللہ ہو چکا سورت کے رہنے ہوتے ہیں, ان سے پکڑ پکڑ بات چیت تو مجھے کہا کہ اگر نہیں منہ کیا تو آوے نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے تو میں نے ایسے کہہ رکھا ہے کہ جس کو بھی آنے کو اپنی, اب تو ہمارے بھی آ گئی ہے, ورنہ تو پہلے تو میں نے ایسے کہہ رکھا جس کو بھی لانے کا اپنی کرسی لے کر کے آؤ بیٹھو, تو نہیں لائیں گے وہاں سے. لیکن اب تو سب جگہ پر قریب قریب ہو گیا, ضرورت پڑ جاتی ہے اب آج کے لیے چل. تو خیر بھائی بتلانا یہ اللہ نے جو ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو, کہ اللہ نے یہ موقع دیا بٹھایا. الحمدللہ دین کی اچھی خاصی باتیں ہم نے سنی کہ یہ جو ہے تو اتنی قیمتی زندگی اللہ کی دی ہوئی اور ہمیں ملی ہے, اس کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب آج رات کو بھی ایسا نہیں کہ جس میں کہ عام طور پر سب مسجدوں اپنے اپنے طور پر الگ الگ نماز پڑھے. اصل نفل نماز جو ہے نا وہ تو ایسی ہے کہ گھر میں جا کر چپکے چپکے سے ہونی چاہیے. کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو محبت کو لوگوں کو تھوڑا بتلاتا ہے, وہ تو اکیلے اکیلے سے کرتا ہے. ارے کسی کو کسی لڑکی سے محبت ہو تو سب کے سامنے محبت کرے گا, وہ تو الگ جائے گا. ایسے اللہ کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ تو الگ ہی رہتے ہیں اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے. آپ تو کہیں گے کہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے اکیلے ہوتے ہیں, تو ان کو نیند بھی نہیں آتی. پھر ان کو ہی پوچھنا نہیں کہ تم کو نیند آتی ہے. اور کسی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے ذرا سے کچھ ایسے آزاد تھی ان کی طبیعت تھی, ایک دفعہ ایک عورت سے بات چیت کرنے لگ گئے, فجر کی اذان ہوئی تو کہنے لگے کہ آج مؤذن صاحب کو کیا ہو گیا کہ اتنی جلدی سے عشاء کی اذان پڑھ دی. تو کسی نے کہا کہ عشاء کی نہیں ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے. تو دیکھو ایک عورت کے ساتھ انسان بات کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عشاء کی فجر ہو رہی ہے. تو اللہ کے ساتھ جس نے کھلایا پلایا سب چیزیں نعمت دیا اس کے, لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ واہ گھر جا کے نماز پڑھوں گا تو نیند آ جائے گی, اس لیے مسجد میں. اس لیے ہمارے بعض حضرت پھر یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں تو پھر الگ الگ طور پر اپنے کچھ پڑھ لو, ورنہ تو گھر جا کے اس کے پڑھو, اس لیے کوئی بتلانے کا نہیں ہوتا. پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, کچھ نمازیں ہوں. اب وہ دس مرتبہ یا بارہ مرتبہ قل ھو اللہ بھی ہے, وہ کسی بزرگ کا اس طریقے سے بتلایا ہوا ہے کہ تہجد, اب کہنے کہ تہجد لمبی ہونی چاہیے. اب لمبی تہجد پڑھنے کے لیے تب صورتیں بڑی بڑی تو یاد نہیں ہے, وہاں تو قل ھو اللہ بھی نہیں آتی ہوتی کبھی. سچی بات کہہ رہا ہوں. ابھی اپنے مجمع سے پوچھا نا, ابھی دیکھنا کتنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو قل ھو اللہ بھی آتی ہوگی. تو یہ حالت ہوتی ہے. لیکن بارہ لے کہ چلو قل ھو اللہ کم از کم آتی تو ہوگی, اس لیے وہ کسی بزرگ نے بےچارے نے بتلا دیا کہ بارہ رکعت نماز پڑھو, اس میں پہلی مرتبہ الحمد کے بعد بارہ مرتبہ قل ھو اللہ, پھر گیارہ مرتبہ, پھر دس, پھر آٹھ, تاکہ کم از کم وہ بڑی زیادہ تہجد کی لمبی نماز ہو جائے, دھیرے 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 سے کر کے نیچے آ جائے, کچھ نہ کچھ قل ھو اللہ ہو جائے. تو کسی بزرگ کا بتلایا ہوا ہے وہ کہ یہ ضروری ہو گیا. یہ عرب لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے کہاں سے لے آئے تم. لیکن وہ اب انہوں نے وہ بزرگ نہیں بےچارے کسی نے مسئلے مسئلے کے وہ بےچارے اس کو ہی معلوم نہیں عرب کو کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے, یہاں قل ھو اللہ بھی نہیں آتا. لیکن وہ ایسا کہے گا کہ دیکھو یہ کیسی بات ہے, کہاں سے لے کر کے آئے. تو ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے مسلحت کبھی کبھار بازی چیزیں رکھی ہے, یہ واعظ وغیرہ کرنے کا بھی جو رکھا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دین کی دو باتیں کان میں پڑ جاوے, تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں گویا دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. ورنہ تو ایسے تو آتے ہی نہیں ہیں. جماعت والے بےچارے بلانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ذرا جو ہے تو ایسا کر کے آتا ہوں, فلاں کر کے آتا ہوں, ابھی کھاتا ہوں, تو انتظار کرتے رہو نہیں, کوئی آتا واتا نہیں ہے. یہ تو اللہ توفیق دے دیتا ہے, تو بھائی آج کے دنوں میں ایسے دنوں میں کہیں آ جاتے ہیں. اب اگر اس وقت بھی اگر سنی سنائیں گے تو پھر کبھی سنے گا نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ سلسلے رکھا کہ کچھ سنا دو اور اس کے بعد جا کر کے پھر اپنے طور پر متفرق اپنے اعمال کرو. بہت سی جگہ پر صلاح تسبیح جو ہے جماعت سے پہلے پڑھاتے تھے, پھر لوگوں کی سمجھایا گیا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا اکیلے اکیلے پڑھنے کی. جتنی بھی کہ چار رکعت ایک ساتھ نہیں ہو سکے تو دو رکعت پڑھو. بوڑھا آدمی ہے, ضعیف آدمی ہے, چار رکعت ایک دم سے نہیں ہو سکتی ہے, دو دو رکعت کر کے پڑھو. لیکن اکیلے اکیلے ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ایسا کہ ضروری نہیں کہ بھائی ہونا ہی چاہیے. یہ ایسا کہ ایک لمبی اللہ نے اس رات کو مغفرت والی بنائی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عباس سے کہ اے چچا میں آپ کو ایک نماز بتلاؤں جس کو آپ ہو سکے تو روزانہ پڑھنا, روزانہ موقع نہ ملے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا, ہفتے میں ایک مرتبہ نہ مہینے میں ایک مرتبہ, مہینے میں سال میں ایک مرتبہ, زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا, ایسا روایت میں فرمایا گیا ہے. تو کہا ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لینا. تو وہ نماز جو ہے اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے تو یہ کہ چلو اس وقت میں پڑھ لو, ذرا رمضان میں پڑھ لیا کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. سمجھا؟ تو یہ رات اور یہ جو دن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معافی کے اور مغفرت ہی کے ہیں, اس لیے وہاں سے مغفرت اور معافی لینی ہے, اس کو راضی کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بن سکے اور ہو سکے تو اس کی رات کو جاگو, اس رات کو جاگو. اگر جب روایت کے اندر بازوں نے کہا کہ ضعف ہے کہ جو بھی کچھ ہو, لیکن یہ کہ فرمایا گیا کہ جاگو اس کی رات کو, تو جاگ کر کے کیا کرنے کا؟ اب بہت سے ہمارے بچے پہلے کے زمانے کے اندر سائیکل لے لے کے دوڑتے تھے, کیونکہ کہا گیا کہ جاگو, تب جاگنے کے لیے کیا کرنے کا, تو سائیکل چلاؤ برابر ادھر 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 ادھر, یہ جاگ لیا. تو ایسا جاگنا نہیں, کچھ اللہ اللہ کرو, کچھ پڑھو, سمجھا نا اپنے, کبھی نیند آ گئی تھوڑی دیر سو گئے پھر اٹھے پھر پڑھو, سمجھا نا اپنے. تو اس طریقے سے جاگنا, یہاں تک کہ فجر کی نماز ہمیں مل جاوے, عشاء الحمدللہ جماعت سے پڑھی, فجر جماعت سے انشاءاللہ پڑھ لے, رات بھر عبادت کا ثواب مل جاتا ہے, سمجھا نا اپنے. تو اس طریقے سے جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر اللہ, کچھ قرآن پاک کی تلاوت, کچھ اسی طریقے سے یہ کہ صلاۃ تسبیح ہے, کچھ دعا ہے, متفرق اعمال کرے, متفرق اعمال کرے. اور رہ گیا قبرستان جانے والا معاملہ, تو قبرستان جانے کا بھی روایت میں ہے, حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دفعہ میں نے بستر پر نہیں پایا, تو مجھے ہوا کہ آپ کسی سوکن کے آگے کیا ہے, تو میں ذرا باہر نکلی, میں نے دیکھا کہ آپ تو قبرستان میں ہیں, پھر میں جلدی جلدی سے آ گئی, رسول اللہ بھی کہیں پیچھے تشریف لائے. اب میں ابھی ایسی سانس پھولی ہوئی تھی, میں سوئی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی, رسول اللہ نے پوچھا صدیقہ کیا ہوا, کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا ہوا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے, اس لیے ذرا وہاں سے دوڑے دوڑے آئی, نہیں تو سانس پھول گئی. کہا تم کو ایسا ہوا کہ سوکن کیا گیا, کہ اللہ کہ میرے دماغ میں تو ایسا ہی کچھ آیا تھا کہ آپ شاید. فرمایا کہ آج کی رات کو معلوم ہے آج پندرہویں شب ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں طبیل قلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں نا, اور بہت بکریاں ان کے پاس تھی, کہا اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو میرے دل میں بھی آیا کہ اللہ میں بھی جا کر کے جو بیچارے مر گئے ہیں اور نیک اعمال نہیں کر سکیں گے, جس پر سے میں نے بات شروع کی, کیا وہ نیک اعمال نہیں کر سکیں گے, تو کہا کہ اللہ میں جا کر کچھ پڑھوں ان کے لیے, تاکہ ان کے لیے بھی اب ان کا کچھ موقع مل جائے. تو یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی میں جانے کا ثابت ہے. اس لیے ہمارے فقہا نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر مرتبہ جانے کا اہتمام نہ کرے, اور ایسا نہ سمجھے کہ بھائی وہ میں نے گناہ کر دیا, نہیں ایسا نہیں, ایک مرتبہ بھی زندگی میں, دو چار مرتبہ کبھی زندگی میں جانے کا موقع مل گیا تو الحمدللہ رب العالمین, کہا جائے گا کہ سنت پر عمل ہو گیا, سمجھا نا آپ نے. اسی لیے وہ حضرات اصل میں یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ضعیف روایتیں ہیں, حالانکہ دس بارہ روایت ایسی ہے, لیکن اس میں ہر ایک کے اندر بارے میں کہا گیا کہ ذرا ضعف ہے ضعف ہے. تو یہ کہ جتنی ضرورت کے مطابق کہا گیا ہے اس طریقے پر ہمارا کام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ راتوں کو جاگو, اور دن کو فرمایا کہ ہو سکے تو روزہ رکھو, روزہ رکھو. اور اس کے بعد پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس شب میں آسمان دنیا پر خاص توجہ فرماتے ہیں, خاص توجہ اللہ کی طرف سے, اور اعلان ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی شفا چاہنے والا کہ میں اس کو شفا دے دوں, ہے کوئی مصیبت کو دور کروانے والا کہ میں اس کی مصیبت کو تکلیف کو دور کر دوں. تو اللہ کی طرف سے اس طریقے سے اعلان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس رات کے اندر اللہ کے پاس دعا بھی مانگنی, کہ اللہ میری پریشانی ہو, تکلیف ہو, امت کی پریشانیاں ہو, امت میں جو بیمار ہے سب کے لیے مانگو. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا غائب کے لیے مانگو گے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہو جاوے گی, اس لیے دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا اللہ ضرور سے جلدی قبول کر لیں گے. اس لیے کہ یا اللہ جو بیچارے بیمار ہو, جو تکلیف میں ہو, ان کی تکلیفوں کی دور کر, میری تکلیف انشاءاللہ ہماری تکلیف جلدی دور ہو جائے گی اس کے بدلے میں. اس لیے سب کو یاد کرنے کا اس رات میں. تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کچھ معمولات بتلائے گئے کہ اس طریقے سے, لیکن اب بہرحال یہ کہ ضعیف نے کبھی روایتیں اپنی جگہ پر, ہمیں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنے طور پر جتنا کچھ ہو سکے کر لو, سمیٹ لو, ضروری سمجھ کر کے نہ ہو, بس یہ کہ اللہ کے رسول کا فرما رہا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں, سمجھا نا. کبھی آپ نے ایک مرتبہ کیا, کبھی کسی کام کو کچھ زیادہ کیا, روزہ رکھنا تو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ دن کے وقت میں روزہ رکھو, حضرت علی نے ایسا فرمایا کہ دن کے وقت میں روزہ رکھو. تو اگر روزہ رکھنے کی کسی کے پاس طاقت ہو تو روزہ رکھ لے, سمجھا آپ نے. بہت سے لوگ نہیں رکھتے, کوئی حرج کی بات نہیں, کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, اس نے روزہ رکھا, کہیں بولنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے تو کہیں گے کہ بھائی روزہ رکھنی, اس لیے کہ وہ تو فرض ہے, یہ تو فرض بھی نہیں ہے, نفل ہے. اس لیے اگر کسی نے نہیں رکھا تو کسی پر ہم کو انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا کام کر کے اپنے خوش ہو جانے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کچھ کام کر لیا، ہم کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ فون کیا کر رہا ہے نا، فلاں کیا کر رہا ہے، سمجھا نا آپ نے. تو بہرحال بتلانا یہ کہ اللہ نے جو قیمتی رات دی ہے اس سے ہم بڑا فائدہ حاصل کریں، اور اب آنے والے جتنے بھی دن ایک دن کے بعد جائیں گے سب قیمتی راتیں آئیں گی، یہاں تک کہ رمضان مبارک آ جائے گا. اس لیے اس کے لیے ابھی سے ہی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ، خاص طور پر گناہ سے بچنے کی فکر کرو. آج کل جو گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے اس میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے نیکی کے کام بھی کرتے رہو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کے کاموں سے خاص طور پر بچو. انشاءاللہ گناہ سے بچیں گے نا تو بہت، اس کے متعلق سوال ضرور ہوگا. دیکھیے نفل روزہ، نفل نماز، اس کے متعلق اللہ نہیں پوچھیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی کی غیبت کی نا اللہ پوچھیں گے تو نے غیبت کیوں کی تھی، جھوٹ بولا ہو تو اللہ پوچھیں گے تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا، کسی کا مال ہم نے کھا لیا پوچھے گا اللہ تو نے کیوں کسی کا مال کھایا تھا فنا کا، یہ اللہ کے جواب دینے کے کام ہے. اس لیے ان باتوں سے بچنے کی بھی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اور یہ باتوں سے بھی ہم نہیں بچ سکتے. جیسے میں نے کہا کہ مسجد میں اللہ لایا، ایسے ہی ان گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس طاقت نہیں، اللہ ہی کے پاس مدد مانگنی ہے کہ اے اللہ تجھ مجھے گناہوں سے بھی بچا، ہو گئے اس کو معاف کر، اور آئندہ اب تو مجھے بچا. جس کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کہا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میرے پاس گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور میرے پاس نیک اعمال کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اس لیے دونوں کام اللہ کے پاس، نیکی کا کام تو بھی اللہ کے پاس مانگو اور گناہوں سے بچنا وہ بھی اللہ کے پاس. کچھ اپنی ہمت کہ اس کام سے ہم مجھے بچنا ہی جائے تو کچھ ہمت بتلائے، اور کچھ اللہ کے پاس دعا کرے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس دعا کروا لیں کہ اللہ کیا مجھ سے جو ہے تو فلاں گناہ ہو جاتا ہے، میرے لیے دعا کرو آپ کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچاو. یہ حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے علاج بتلایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کبھی دعا کراوے کہ مجھ سے فنا گناہ ہو جاتا ہے، اب دعا کرو اللہ مجھے اس گناہ سے بچاوے، اور خود دعا کرے اس گناہ سے بچنے کے لیے. کچھ ہمت رکھے کہ نیچ کرنا ہے، چاہے جان جاوے جاوے لیکن نہیں کرنا ہے، اور کچھ اللہ اللہ کرنا ہے کہ جس کے ذریعے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو تو انشاءاللہ العزیز وہ گناہ پھر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پندرہویں شب ہے، آپ کہیں گے پندرہویں شب کے متعلق بھی الحمدللہ سنایا، جسے کہ آپ کو بتلا دیں گے پندرہویں شب میں کیا کرنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شروع کے اندر کچھ یہ بتلا دیا کہ دیکھو بھائی یہ پندرہویں شب اور رمضان یہ سب اللہ نے کیوں ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے کہ اپنا وطن اصلی جو گھر جو ہے جنت، اس جنت میں جا کر کے ہم آرام سے رہیں، آرام سے رہیں، اللہ ہم کو اس گھر سے بچاوے، اس کے لیے اللہ نے موقع ہمیں عطا فرمایا. تو پہلے کچھ باتیں وہ سنا دی، آخر میں جو ہے الحمدللہ یہ باتیں کچھ سنا دی. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنا ہے اس کو دل میں اتارے، اس کے ہمارے دماغوں کے اندر اس کو بٹھاوے کہ دیکھو کتنی اہم اور ضروری باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس پر اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے کہ جیسا چاہا گیا ہے اس طرف ہم صحیح طریقے سے راغب ہو جاوے، اس جنت کی طلب میں لگ جاوے اور جہنم سے بچنے والے بن جاوے. ہم دعا کر لیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل بها الوقد وتنفرج بها الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمل بي عدوا ولا حاسدا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم قنا من شرور أنفسنا اللهم قنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لفظوں کو درگزر فرما اے پروردگار تو ہم خطا وار قصور وار ہے یا اللہ ہم نے بے انتہا بے حساب نافرمانیاں کی ہیں یا اللہ ہم سر سے لے کر یا اللہ پیروں تک یا اللہ تیری نافرمانی ہی کے اندر یا اللہ ہم نے رات دن اپنی زندگیوں گزاری ہے اے پروردگار تو ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے جس کو ہم جانتے ہیں اس کو ہی معاف فرما دے ہم نے تو گناہ کیے اس کو بھول بھی گئے ہیں اے پروردگار تو جانتا ہے اے پروردگار ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو تم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف فرما دے باطنی گناہوں کو ہی معاف فرما دے اے اللہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں ان کو ہی معاف فرما دے یا اللہ ہم نے سہون اور غفلت میں کیا ہے اللہ اس کو ہی معاف فرما دے اے پروردگار تو اپنا فضل و کرم فرما دے تو مہربانی فرما دے اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے اے پروردگار تیرے دروازے پر آئے ہیں یا اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ ہم تیرے پاس مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں اے پروردگار تو ہماری اور پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت و بخشش فرما دے اے اللہ تو ہماری اور پورے عالم کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے اے اللہ تو ہمارے اور پورے عالم کے مسلمانوں کی بخشش فرما دے اے اللہ جو لوگ جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں اور تکالیف کو میرے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ ختم فرما دے اے اللہ جو لوگ کے جن جن بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے اے اللہ جو لوگ کے جن جن پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے یا اللہ جو قید و بند میں ہیں ان کی عافیت کے ساتھ چھٹکاری کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط مت فرما اے اللہ تو ہم پر ظالموں کو مسلط مت فرما اے اللہ تو ہمیں سکون اور چین عطا فرما دے یا اللہ ہمیں سکون اور چین عطا فرما دے یا اللہ ان راتوں کی اور دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو تو نے زندگی ہمیں اتنی قیمتی عطا فرمائی ہے یا اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری نامرضیات کے کاموں سے تو ہی بچا لے یا اللہ ہمارے پاس بچنے کی طاقت نہیں ہے نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوئے ہیں یا اللہ اس کی وجہ سے اللہ راستے سے ہر جاتے ہیں، یا اللہ تو ہر قسم کی پوری پوری مدد و نصرت فرما دے، یا اللہ تو ہمیں دین پر چلا دے، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر تشریف لے گئے، یا اللہ اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ تو ہمیں ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرما، فکر رسول، محبت رسول، عظمت رسول، اطاعت رسول، یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں کی محبت عطا فرما، آپ کی ایک ایک سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے پورے ماحول کو سنی ماحول بنا دے، یا اللہ تو ہمارے پورے ماحول کو سنتوں والا ماحول بنا دے، ہمارے گھروں میں ہو تو سنتیں ہوں، ہماری مساجد میں ہو سنتیں ہوں، یا اللہ ہمارے بازاروں میں اور ہمارے ماحول کے اندر جہاں جہاں جائے، یا اللہ تیرا دین اور تیرے رسول کی سنتیں زندہ فرما دے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، یا اللہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، یا اللہ آج کی رات کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ جو آنے والے ایام رمضان مبارک ہے، یا اللہ اس کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور برائیوں سے گناہوں سے تو ہی ہمیں بچانا، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، کہنے والے متوقع، یا اللہ ان کی جملہ حاجات و ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورے فرمانا، یا اللہ تو ہمیں اور پورے عالم کے مسلمانوں کو ہر قسم کی راحت سکون چین کے ساتھ رہنا نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں اور پورے عالم کے مسلمانوں کو ہر قسم کے شرور اور فتن، حاسدین کی حسد اور نظر بس سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ تیرے پاس تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جو بھلائی مانگی ہے وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اے اللہ تیرے پاس تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم عاف وشاف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوۃ الا بالله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاستاذنا ولاصحابنا ولحبائنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر اللهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، واغفر اللهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، واغفر اللهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات يا قاضي الحاجات، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين، صل على جميع الانبياء المرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله تعالى وكله.